اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اوپر کے مضامین سے ہمارے ساتھی مسائل پوچھ رہے ہیں کہ جب ایسے رشتہ داروں سے جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں, سب کا حال یہی ہے. کتنی مرتبہ ہم نے سنایا, ماں باپ جن کے بیٹے دین پر چلتے ہیں ایسی مثالیں ہیں, وہ ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے مر گئے ہیں, اس لیے کہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے دین تھے اور یہ دیندار نظر آتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کی باتیں ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ ان سے اگر باتیں نہیں کریں گے تو پھر باتیں کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. دوستی لگانے کا مطلب کیا ہو گیا کہ دین کے بارے میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں. ہم ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا سنتوں کو ذبح کر دے, داڑیاں منڈا دے, تو یہ باپ کی رعایت میں چٹ ہیں. باپ کو خوش کرنے کے لیے, ماں کو خوش کرنے کے لیے. باپ نے کہا چھوڑ یار, بڑی نمازیں پڑھی ہیں تو بیٹھ ادھر ہی, تو نمازیں چھوڑ دے باپ کو خوش کرنے کے لیے, یہ جائز نہیں ہے. تو ایسوں کے ساتھ پیش کیسے آئیں جیسے صحابہ پیش آئے تھے؟ کس پیار کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ پیش آئے کہ کچھ دنوں کے بعد کوئی رشتہ دار غیر ایمان والا بچا ہی نہیں. ولید ابن ولید نے اپنے بھائی حضرت خالد کو کیسے دعوت دی, پھر اپنے بھائی کی کیسی خدمت کی. بھائی کو احساس ہوا کہ اس کو دین نے کچھ سکھایا ہے. ہمارے قریب کے ایک دوست تھے عمر گوتم صاحب. ایک وقت وہ تھا جب ان کو گھر سے نکالا گیا. سب کو نکالتے ہیں, بڑے ہو کر ایمان لائے تھے, وہ بی ایس سی کر کے ایمان لائے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایم ایس سی کی, پھر انہوں نے اسلامیات کے اندر ایم اے کی جامعہ ملیہ سے, اور پھر جامعہ ملیہ میں ہی پروفیسر بھی ہوئے, مگر پھر ریزائن کر دیا دعوت دین کے لیے. آج کل ریزائن کر دیا الگ ہے اس سے. ان کے والد صاحب بھی ان کے دشمن, والدہ بھی دشمن. والدہ نے گھر سے نکالا, مار مار کے نکالا. باپ نے کورٹ میں لکھ کر کے دیا میرا لڑکا ہی نہیں ہے, جہاں جائے جہاں مرے کچھ بھی ہو جائے. لیکن الحمدللہ والدہ نے ان کی گود میں دم دیا, ان کے سامنے الحمدللہ ایمان پر گئیں. ایسے اخلاق, ایسے پیار سے پیش آئے. مار مار کے ان کو نکال تیرے گھر سے, مگر یہ پھر ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے رہتے تھے. گھر تو جانے نہیں دیتے تھے, جو کوئی ملتا تھا اس کے ہاتھ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے. اور آج والدہ تو چلی گئی, والد ابھی زندہ ہیں, ایمان تو نہیں قبول کیا ابھی تک, اللہ نصیب فرمائے, بیچارے بڑے روتے ہیں. مگر آج وہ وقت ہے, چھ بیٹے ہیں اس کے, چھ کے چھ کے لیے کہا اس نے, پانچ کے لیے کہہ دیا کہ یہ میرے بیٹے نہیں, اور کسی کے لیے کہا کہ واقعتاً یہی میرا بیٹا ہے ایک, اور واقعتاً اس نے حق ادا کیا میری خدمت کا. ایسی خدمت کی انہوں نے اپنے والد کی, حالانکہ گھر نہیں جان, باپ آج بھی گھر نہیں جانے دیتا ہے. یاد ہے بڑے اتھر قسم کے, سخت قسم کے لوگ ہیں. وہ سوچتے ہیں گاؤں میں آئے گا تو میری ناک کٹ جائے گی, لوگ کہیں گے تیرا لڑکا ملا بنا ہوا, یہ کیا ہو گیا اس کو. لیکن امید ہے ان حالات سے کہ ایمان سے محروم باپ نہیں جائے گا. والدہ کو بھی نصیب ہوا ایمان, باپ کو بھی اللہ نصیب کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر. آہا, اوپر منافقوں کی اور یہودیوں کی شرارتوں کا بیان تھا, اس سے ایمان والوں کو دکھ پہنچے گا کہ یہ سازشیں اور یہ شرارتیں, تو یہ کمبخت تو غالب آ جائیں گے دنیا میں, پھر بنے گا کیا, اللہ کا دین کیسے چلے گا. اس صورت میں بیان کیا گیا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ ان کی تدبیریں ہیں, اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہیں؟ فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. نہ یہودیوں کی تدبیریں کامیاب ہوں گی, نہ منافقوں کی تدبیریں کامیاب ہوں گی, سب اپنی تدبیروں کے ساتھ ملیا میٹ ہو جائیں گے. اور اس صورت میں ملیا میٹ ہوتے ہوئے دکھایا, اور ایمان والوں کو فرمایا فاتبیرو یا اولی الابصار, آنکھوں والوں کچھ سوچو, کچھ سمجھو, کچھ سبق حاصل کرو, کیا ہو رہا ہے. یہ ہوا کیا تھا, مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین فرقے تھے. اس سے پہلے بنو قریظہ کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں. خان صاحب کو کہتے ہیں بڑا زبردست مطالعہ ہے ہمارے نئے چھوٹے خان صاحب الرسالہ والے, اور بےچارے بھول گئے یہاں پر بنو نذیر کے بجائے بنو قریظہ لکھ کے. یہاں میں نے بالاستیاب مطالعہ کیا, دیکھا مجھے بات سازی کہتے تھے بڑی زبردست تفسیر ہے جی, زبردست کوئی تفسیر شفسیر دیکھی. اس بےچارے کو تاریخی واقعے بھی نہیں یاد رہے, وہ لگتا ہے جیسے کسی سے لکھواتے رہے ہوں گے. بولا بھائی تم لکھ دینا, تو لکھتے رہے. تو یہاں بنو نذیر کے بجائے بنو قریظہ لکھ گئے. بنو قریظہ کا تو پیچھے تذکرہ گزر گیا سورہ احزاب کے اندر, یہاں کس کا تذکرہ ہے؟ بنو نذیر کا. بنو نذیر حالانکہ پہلے جلا وطن ہوئے تھے, لیکن ان کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے.
بنو قریظہ بعد میں جلا وطن ہوئے, ان کا تذکرہ آپ نے وہاں پڑھا. سب سے پہلے جلا وطن ہوئے تھے کون؟ بنو قینقہ. ان کا تذکرہ اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا سب سے آخر میں. وہ قرآن کریم نے ترتیب الٹ دی, سب سے لاسٹ میں گئے تو ان کا پہلے, جو ان سے پہلے گئے تھے ان کا اس کے بعد, جو سب سے پہلے گئے تھے ان کا اس کے بعد. بنو نذیر کیا لوگ تھے؟ بڑے مالدار, بڑے متمول قسم کے, جنگ جو قسم کے, سخت جنگ جو لوگ تھے. ان کا وہ سردار ہوتا تھا حی ابن اخطب, بہت زبردست شرری اور بڑا ظالم قسم کا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو کیا کرتا تھا اور رنڈیوں کو نچواتا تھا حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے. اور اتنا بد باطن تھا, اندر سے اتنا کمزور, کہ وہ مکہ المکرمہ گیا کچھ یہودیوں کو ساتھ لے کر کہ مشرکین کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرواؤں. تو آپ سورہ نساء کی تفسیر میں پڑھ چکے کہ 40 مشرکین کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس نے مشرکین کی حمایت کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف بددعائیں بھی کی اور مشرکین کو قسم دلوائی اور ان کے سامنے ساتھ مل کر کے بتوں کی پوجا بھی کی, حالانکہ وہ تو بتوں کی پوجا کے مخالف تھے لیکن صرف مسلمانوں کی دشمنی میں. اس کا کام تو تمام کر دیا تھا حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ یاد ہوگا نا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں فرمایا کہ کوئی آدمی ہے نہیں جو اس سے ہم کو راحت پہنچائے, اس نے تو حد ہی کراس کر دی, کوئی حد ہی نہیں رہی. تو فوراً ایک نوجوان کھڑے ہوئے انصار کے, انہوں نے فرمایا میں اس کا کام تمام کروں گا انشاءاللہ, آپ دعا فرمائیے. پھر اس کا کام اللہ نے ان کے ذریعے سے تمام کر دیا. وہ لمبا واقعہ آپ یہاں سنا نہیں سکتے ہیں, سیرت میں پڑھیے گا. ہاں البتہ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, وہ کیا, جب وہ واپس آئے تھے فجر کی نماز ہو رہی تھی یا سلام پھیر چکے تھے, تو جب وہ اس کی گردن اتار کر کے لے آئے تو انہوں نے مدینہ کے باہر زور سے کہا اللہ اکبر, تو ان کی آواز اندر پہنچی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر, صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر, جس سے مدینہ گونج گیا, یہودیوں کی دیواریں ہل گئیں. کیا ہوا؟ پتہ چلا حی ابن اختم کا کام تمام. وہ کعب ابن اشرف, کمبخت کا نام میں الٹا لے رہا ہوں, کعب ابن اشرف کا کام تمام ہوا. حی ابن اختم تو زندہ ہو تو ابھی بھی شرارتیں کرے گا. اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کا نعرہ خالی ایک ہی تھا اللہ اکبر, باقی جتنے نعرے سب ایجاد شدہ نئے ایجاد ہوئے. تو اس کا کام تو تمام ہوا عقاب ابن اشرف کا, لیکن حی ابن اختب, یار آپ لوگ یاد کیوں دلاتے, بعض آدمی سوچتا کچھ رہتا ہے بولتا کچھ رہتا ہے. تو حی ابن اختب ابھی زندہ, وہ شرارتیں کر رہا تھا. انہوں نے ایک بہت سخت شرارت کی. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے بیر معاونہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر کے مشرکین لے گئے تھے کہ ہمارے علاقے کے سب لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ ایک تبلیغی جماعت بھیج دیں. آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں, تبلیغی جماعت یعنی کوئی لڑنے بھڑنے والی جماعت نہیں, صرف نماز سکھانے والی, روزہ سکھانے والی, ایسی ایک جماعت بھیج دیں کہ دین سکھا دے لوگوں کو, کلمہ سکھا دے. تو آپ نے 70 صحابہ تلاش کیے اور قاری صحابہ, سب قرآن کریم بہترین پڑھنے والے ہیں, لیکن ان کے دل میں کفر تھا. اللہ کے حبیب عالم الغیب تو تھے نہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے. انہوں نے وہاں لے کر دھوکہ دے کے 70 میں سے 68 کو شہید کر دیا. ایک صحابی تو لاشوں کے بیچ میں دب گئے, وہ زندہ رہے, اور ایک حضرت کیا نام تھا ان کا, عمر الزمری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ زندہ بچ گئے تھے جو جنگل میں گئے تھے جانوروں کو چرانے کے لیے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں دو مشرک ملے, وہ سائے میں بیٹھے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو انہوں نے موقع پا کر ان دونوں کا کام تمام کر دیا. مگر یہ وہ مشرک تھے کہ جن سے مسلمانوں کا جھگڑا نہیں تھا, جنہوں نے قتل کیا تھا وہ دوسرے تھے, اور ہمارا جیسا ایمان تو تھا نہیں کہ بمبے میں ہندو مسلم فساد ہو اور ہم یہاں پر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی, اپنے صحابہ کو تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے 40 سال نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. بعض بیوقوف لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی. جب لوگ حد کراس کر کے فرمائی بد دعا, ابو لہب کے بیٹے کے لیے نہیں فرمائی, اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما جو حد کراس کر کے, ان کے لیے دعا بد دعا فرمائی. قنوت نازلہ, رکوع سے اٹھ کر کے نام لیا, اللہم اہلک الرعد والذکوان, اے اللہ ان پر ہلاکت نازل فرما, ان کے لئے بدعا فرمائے. بعض جذبات کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے. لیکن وہ جو دو مشرک مار دیئے تھے ان کا بہت زیادہ دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا, ان کو کیوں مارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ہم کو دیت ادا کرنی ہے. ان کے قبیلے والے آگئے, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو آپ کا کوئی جھگڑا نہیں اور ہمارے دو بندے مار دیئے آپ کے بندے نے, تو آپ نے کہا دیت ادا کریں گے جرمانہ. معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہمارے بندے سے غلطی ہو گئی تو یہودی چندہ دیں گے, اور یہودی کے آدمی سے غلطی ہوگی تو ہم چندہ دیں گے. حضور چندہ لینے کے لیے ان کے محلے میں گئے, معاہدے کے تحت انہوں نے آپ کو قلعے کی جڑ میں بٹھایا اور اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر کے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل تشریف لائے کہ حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ تو یہ شرارتیں کر رہے ہیں, آپ واپس مدینہ تشریف لائے. آپ نے صحابہ کو آگاہ کیا, ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا. مشہور روایت کے یہی ہے کہ آٹھویں دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, اتنا بھی نہیں مقابلہ کر سکے. حالانکہ یہ کون سے یہودی تھے؟ جب ان کی بیک گراؤنڈ معلوم ہونا تب, یہ وہ سودخار یہودی تھے کہ جن کا روب پورے مدینہ میں نہیں بلکہ آس پاس کے سارے علاقوں میں تھا, اور پورا علاقہ ان کا قرضدار ہوتا تھا, بڑے مالدار سودخار. یہ پیسے دیتے تھے سود کے اوپر اور اسی سے یہی ان کی آمدنی, یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. ان کا اتنا روب, ان کا اتنا دبدبا تھا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہودیوں کی قبر ٹوٹے گی. مگر کیسے ٹوٹی؟ آٹھ دن محاصرہ کیا, ایسا روب پڑا, گھبرا گئے, ہتھیار ڈال دیے, اور اس پر معاہدہ ہو گیا کہ یہ مدینہ سے ہمیں جانے دیا جائے اور ہم باہر چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک, ہتھیار ڈال دو, مدینہ سے جانا چاہتے ہو, جنگی سامان نہیں لے جا سکتے, باقی جو چیز چاہو وہ لے جاؤ یہاں سے, جو تم سے لے جائی جا سکے. کنجوس بہت تھے, ورنہ جب جا رہے ہیں تو تمہیں کیا, پھر یہ ایک ایک چیز لے جانے لگے گھر سے, اپنے گھر کی کڑیاں اکھاڑنے لگے, گھروں کو گرانے لگے, اور جو نہیں لے جانا تھا وہ بھی اپنے گھر کو گرا رہے تھے. یہ کئی مسلمانوں کے کام نہ آئے. اللہ نے فرمایا عبرت حاصل کرو. کیا چیز ہے اللہ کی طاقت! اللہ نے ایسا روب ڈالا, کس طرح اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں. یاد دلایا یہودیوں کی شرارتیں بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہیں. منافقوں کا کیا ہوا, اس کا آگے آ رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. سب اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے, پاک ہے وہ, عاجزی سے وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. والعزیز الحکیم, وہ غالب بھی ہے, وہ حکمت والا بھی ہے. والذی اخرج الذین کفروا, وہی تو ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, من دیارہم, ان کے گھروں سے نکالا, لأول الحشر, پہلی مرتبہ کے جمع ہونے کے لیے. یہ اول حشر کا کیا مطلب؟ تین تفسیریں ہیں. فرمایا ایک حشر ان کا یہ ہوا دنیا کا, ایک حشر آخرت کا ہوگا. اور بعض نے کہا کہ ایک حشر یہ ہوا کہ یہاں سے نکلے اور بھاگیں اور خیبر جا کر کے کچھ بسیں, پھر دوسرا حشر ہوگا جب خیبر سے نکالے جائیں گے, اور تیسرا حشر ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے جزیرۃ العرب سے نکالے جائیں گے, وہ دوسرا حشر. اور تیسرا ترجمہ, اور یہ مشہور ترجمہ ہے اور اکثر جمہور امت نے یہی لیا, بس پہلے حلے میں مسلمانوں نے حلہ ہی بولا, گھیرا ڈالا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, وہ گھبرا گئے, بس آٹھویں دن ہتھیار ڈال دیے. ما ظننتم من یخرجوا, تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم, اور انہوں نے گمان کر رکھا تھا, مانیاتہم, کہ ان کو بچا لیں گے, فسونہم, ان کے قلعے من اللہ, اللہ سے, فاتاہم اللہ, آیا اللہ ادھر سے ان کے پاس, من حیث لم یحتسب, جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں تھا. کہاں سے آیا اللہ, بولو نا, آ گیا اللہ. وہ سوچتے تھے کہ ہم نے قلعے بڑے مضبوط بنائے ہیں, دشمن حملہ نہیں کر سکتا ہے, بہت زبردست مورچے ہمارے پاس, سامان بہت ہے, مگر اللہ وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں تھا. وہ کہاں سے آیا؟ دلوں میں روب ڈال دی اللہ نے. ہائے ہائے, سب کچھ موجود ہے مگر دلوں کے اندر روب, ایسی دہشت, ایسا خوف, اللہ اکبر. وقذف, واو تفسیریہ ہے, کیا کہاں سے اللہ آیا, خود تفسیر فرماتا ہے, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر خوف, ڈر یخربون بیوتہم خراب کر رہے ہیں اجاڑ رہے ہیں اپنے گھروں کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے وعید المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے فاقدروا یا اولی الابصار عبرت حاصل کرو آنکھوں والو دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے جب وہ رسوا کرنا چاہے تاج و تخت سمیت رسوا کر دیتا ہے طاقت چھینتا نہیں اسی طرح طاقت رہتی ہے مگر پھر رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جلاوطن کرنے کے ہونے کا ان کو موقع دیا اگر اللہ نے جلاوطن ہونا ان کے لیے نہ لکھا ہوتا تو پھر ککڑی کی طرح کاٹے جاتے گاجر مولی کی طرح ذبح کیے جاتے ولولا ان كتب الله اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے لکھ رکھا تھا ان کے اوپر الجلاء جلاوطن ہونا لعذبهم تو اللہ ان کو عذاب دیتا فی الدنیا دنیا میں ولہم فی الاخرۃ عذاب النار اور ان کے لیے اخرت میں آگ کا عذاب ہے ذالکا یہ سزا کیوں ملی ان کو ان کے دلوں میں روب کیوں پڑا بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهِ اس لئے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهِ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ ایک اور مسئلہ پیش آیا اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے عام لوگوں کے ذہن میں تصور کیا تھا عام لوگوں کے ذہن میں تصور کیا تھا وہی جو آج اگر کبھی اللہ معاف کرے کوئی داڑھی والا جھوٹ بول دے پورے شہر میں ہنگامہ ہوتا ہے کہ داڑھی اور جھوٹ بول رہا ہے وہ معلوم ہے لوگوں کو کہ داڑھی والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان کے لیے بھی یہی تصور کیا تھا ایمان والوں کے لیے چونکہ صلاح کی تقوی کی صلح کی ایمان والے دعوت دیتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے غزوہ موتا اس موقع پر آپ نے جو ارشاد فرمایا آج تک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے فرمایا کسی بڈھے کو نہیں مارنا کسی عورت کو نہیں مارنا کسی بچے کو نہیں مارنا اور مذہب کے نام پر جو لوگ دنیا چھوڑ کر کے کہیں بیٹھ گئے ہیں جھوپڑیوں میں گرجوں میں مندروں میں ان کو قتل نہیں کرنا اور گھاس نہیں برباد کرنا فصل نہیں برباد کرنا اور ہرا درخت نہیں کاٹنا تو یہ تو ایمان والوں کی پہچان تھی کہ کسی چیز کو اجاڑے نہیں لیکن یہاں ایک مسئلہ پیش آیا کیا مسئلہ پیش آیا یہودیوں نے ادھر مورچہ سنبھالا جدھر ان کے آگے کھجور کے درخت تھے وہ سوچتے تھے کہ مسلمان کھجور کے درخت کو کاٹیں گے نہیں اور ادھر سے ہم مورچے میں چھپے رہیں گے اور ہم چھپ کر تیر مارتے رہیں گے مسلمان ہماری زد میں رہیں گے ہم ان کی زد میں نہیں آ سکیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حکم کی ایک انتہا ہوتی ہے درختوں کو کاٹنا درست نہیں تھا لیکن انہوں نے درختوں کی پناہ پکڑی ہے لہذا کاٹ دو کھجوروں کے درخت اور ایک روایت کے مطابق کس لیے بھی کاٹے گئے کہ یہودی مال کے لیے مرتے تھے جب یہ اپنا باغ کٹتا ہوا دیکھیں گے تو تڑپ کر کے باہر آ جائیں گے قلعے سے ان کو برداشت نہیں ہوگا باغوں کا کٹنا باغ کٹنا ان کے لیے ایسے جیسے کہ اولاد کٹ رہی ہے تبھی تو مرتے تھے آپ نے فرمایا کھجور کے درخت کاٹ دو کھجور کے درخت کاٹے گئے اور ادھر سے دو گولے مارے گئے منجنیک کے اس دور میں وہ پتھر پھینکنے کا طریقہ ہوتا تھا بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکے جاتے تھے منجنیک ایک طریقہ ہوتا تھا اسپرنگ سمجھو اس کے ذریعے سے جب دو چار پتھر پڑے تو یہ گھبرا گئے بس ہتھیار ڈال دیے مگر انہوں نے جاتے جاتے ایک شرارت کی عرب میں ایک آگ لگا کر چلے گئے کہنے لگے دیکھو جی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے نیکی کا دین ہے بتاؤ کھجوروں نے کیا قصور کیا تھا یہ تو کھجوروں کو کاٹ گئے ان کا قتل عام کر گئے دیکھو کیسے کھجوروں کا قتل عام یاد ہے خود جو یہ اخلاقیات کا قتل کر رہے تھے ایمان والوں کا کر رہے تھے وہ ان کو یاد نہیں تھا اللہ نے اس کا جواب دیا فرمایا کھجوروں کا جو قتل عام ہوا میں نے حکم دیا تھا بولو اب کیا کہنا ہے اللہ نے حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق ہوا اور جب اللہ حکم دے دے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے ما قطعتم من لینۃ اچھا انہوں نے جو یہ بات پھیلائی تھی نا اس کو پھر منافقین نے ہوا دی اور کچھ عام لوگوں پر بھی اثر ہونے لگا کہ یار یہ ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی اللہ نے فوراً فرمایا نہیں غلطی ہوئی اللہ کے رسول نے میرے رسول نے حکم دیا گویا میں نے حکم دیا تھا ما قطعتم تم نے نہیں کاٹے من لینۃ کھجور کے درخت
او ترکتموها یا تم نے ان کو کھڑا رہنے چھوڑ دیا ان کو قائمتن کھڑا علی اصولیہ ان کی جگہوں پر فبإذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا ولیخزی الفاسقین اور اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے تو یہ پہلو بھی آیا کہ جب درخت کٹیں گے ان کو غصہ آئے گا وہ رسوا ہوں گے اب دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں مسئلہ کیا پیش آیا کہ جب یہ کمبخت یہاں سے نکلے ان کا علاقہ خالی ہوا ان کے مکانات خالی ہو گئے ان کے باغ خالی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو دے دی ہم نے اس کے لئے جنگ نہیں کی بس خالی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو اللہ نے روک ڈالا یہ بھاگ گئے جنگ تو ہوئی نہیں وہاں کوئی تیر نہیں کوئی لڑائی نہیں کچھ نہیں ایک دوسرے کو کوئی زخمی نہیں کچھ نہیں کیا اس مال کا کیا کرنا ہے اللہ نے اس کا حکم فرمایا کہ جو اس طرح مال مل جائے بغیر لڑائی کے قیامت تک کے لئے اس کے لئے یہ حکم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تقسیم فرمائی پہلے آیت کا ترجمہ کرتے پھر بتاتا ہوں وما افا اللہ اور جو افا اللہ فے کے طور پر دے دیا اللہ نے فے کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر لڑائی کے دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے فے اور جو لڑائی کے بعد چھوڑے اس کو کہتے ہیں غنیمت جو فے کے طور پر دیا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول کو منہم ان کی طرف سے فما اوجفتم تو وہ مال ہے فما اوجفتم نہیں دوڑائے تم نے علیہ اس پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یسلط رسلہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے علی من یشاء جن پر چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سورہ انفال ذہن میں ہوگی نا غنیمت کے لیے بھی پہلا کیا ذہن بنایا فرمایا غنیمت کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے جب ذہن بن گیا پھر فرمایا غنیمت کا یہ حکم ہے فے کے لیے بھی فرمایا یہ اللہ نے دیا ہے یہ کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے اب اس کا کریں کیا جواب ما افا اللہ جو اللہ نے فے کے طور پر دیا اپنے رسول کو من اہل القرى بستی والوں میں سے فللہ تو اللہ کے لیے ہے وللرسول اور رسول کے لیے ہے ولذل قربا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے ولیتاما یتیموں کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کیوں ایسا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس کوٹھی سے بڑا مالدار نکلا اتنے بڑے مالدار کو وہ دے جاتی مدینہ والے کو صحابہ میں سے جو غریب تھے ان کو غریب غریب مکان ملتے غریب یہودیوں کے مکان اور جو مالدار تھے ان کو مالداروں کے مکان مل جاتے تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جواب کہ لا یکون دولتن تاکہ نہ ہو جائے دولتن چکر کاٹنے والی بین الاغنیاء منکم صرف تمہارے مالداروں میں اگر یہ مالداروں کی کوٹھیاں مالداروں کو ملیں تو پھر تو یہ تمہارے مالداروں میں چکر کاٹتا رہے گا سبحان اللہ وہ نکلے یہ آئے فرمایا نانا اللہ ان سے لے کر کے غریبوں کو دینا چاہتا ہے پھر ہوا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا آپ نے مہاجرین سے فرمایا نہ انصار سے کہ دیکھو آج تک مہاجرین تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں اور تم ان کا خرچہ برداشت کر رہے ہو اب اللہ نے یہ حالات پیدا کیے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ مال تقسیم کر کے دے دیے جائیں سب میں برابر برابر اور مہاجرین جس طرح پہلے تھے ویسے رہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مال ہم مہاجرین کو دے دیں اور وہ تمہارے گھروں سے نکل جائیں اپنے گھر خود بنائیں اور تم ان کے بوجھ سے سبکدوش ہو جاؤ انصار نے کیا جواب دیا قیامت تک اس کو سنا جائے گا آب زر سے نہیں اس سے بہتر کوئی پانی ہو اس سے لکھا جائے گا وہ کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہاجرین ہمارے گھروں میں جس طرح پہلے تھے اسی طرح رہیں اور ہم ان کا خرچہ جس طرح پہلے اٹھاتے تھے اسی طرح اٹھائیں البتہ یہ سب کا سب ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جائے اس لیے کہ وہ بہت دکھ سہ چکے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے بعد پھر یہ غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو دے دیا گیا اور مہاجرین کو دیا گیا دو انصار بزرگ کو دیا گیا اور وہ بھی انصار نے ہی مہاجرین نے سفارش کی کہ ہمارے دو انصاری بھائی ہیں وہ بہت غریب ہیں
ان کو بھی دے دیا جائے. آپ نے ان کو دے دیا اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے خرچے کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کے خرچے کے لیے رکھا گیا جو آپ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے کہ تم ان کے رشتہ دار ہو, نکلو, کیا حق ہے تمہارا یہاں رہنے کا, اور آپ پر ایمان لائے تھے. لیکن یہ خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رشتہ داروں کا یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرماتے. جب آپ پردہ فرما گئے تو یہ دونوں حکم ختم ہو گئے. اب قیامت تک کے لیے حکم کون سا رہ گیا؟ الیتاما المساکین ابن السبیل, ان کا حق ہے غریبوں کا یتیموں کا, یہ ان کو دیا جائے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو دے تم کو رسول اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, اور جس بات سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ. بات مال سے کی چل رہی ہے تو جو اللہ کے رسول دے وہ لے لو, اس سے کیا مطلب ہے؟ بولو بولو زور سے, اس مال سے میں سے جس کو جتنا دے وہ لے لے اور جس کو نہ دے وہ بھی خوش رہے, وہ ناراض نہ ہو. کیونکہ اب تقسیم کرنا ہے کون کتنا غریب ہے یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. اب اللہ کے حبیب جب دیں گے تو اس پر کسی کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اور ہوئی بھی نہیں. یا زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب اس سے بڑھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرمائے اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ, یہی تو معنی ہو سکتا ہے. یا اس سے بڑھ کر یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مت مانگو اس لیے کہ دینے والے حضور ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو, ہو سکتا ہے یہ معنی ہے. انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معنی. پھر اس قوم کا کیا کریں گے جو آج گلی کوچوں میں اعلان کر رہی ہے کہ بھئی اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ جو حضور لے لے میں نے سب خزانے ان کو دے دیے ہیں, ان سے مانگ لو, مجھ سے کیوں مانگتے ہو. سبحان اللہ, ایاک نعبد ویاک نستعین بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ تشریحات بھی کرتے ہیں. اب یہ کیسی تشریح ہے وہ آٹھویں پارے میں ہم پڑھ چکے تھے. جو آیت کس کے لیے تھی؟ شیطان کے لیے. وہ کہاں فٹ کر دی؟ اولیاء کرام پر فٹ فرمائی. سبحان اللہ. فَوَتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین, یہ کن کو ملے گا؟ بطور خاص بیان فرمایا ان فقیروں کو ملے گا. المہاجرین, جو ہجرت کرنے والے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. واموالہم, ان کے مالوں میں سے نکالا گیا. کہاں؟ مکہ سے. یبتغون فضلا من اللہ, جو تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو. ورضوانا, اللہ کی رضا کو. وینصرون اللہ ورسولہ, اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے لوگ. کون؟ مکہ سے آنے والے. تو پھر انصار رہ گئے پیچھے. فرما ان کا بھی سنو, والذین تبوا الدار, اور یہ مال ان کے لیے ہے. للفقراء, وہاں جوڑو نا, ان فقیروں کے لیے ہے. الذین تبوا الدار, جنہوں نے گھر بنا رکھا تھا, جنہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا, جو رہ رہے تھے. الدار, گھر میں. کہاں رہ رہے تھے؟ گھر میں. گھر سے مراد کون ہے؟ مدینہ میں, جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے. لیکن فرمایا جنہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا. الدار, گھر میں. بل ایمان, اور ایمان میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا, یعنی جنہوں نے پہلے سے ایمان قبول کیا مدینہ کے اندر. اوہو, من قبلہم, ان سے پہلے. یحبون, وہ پسند کرتے ہیں. من ہاجر الیہم, اس آدمی کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑ واقعات ایک ایک منٹ میں پیش آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پردیسی لوگ آئے تھے باہر سے, مقامی لوگوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن کیا, آسامیوں نے بنگالیوں کو نکالا, بنگالیوں نے بہاریوں کو نکالا, اور بہاریوں نے فلاں کو نکالا, اور فلاں نے فلاں کو نکالا, ہماری معیشت پر قبضہ کر گئے, ہماری اکانومی پر قبضہ کر گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رازق نہیں مان رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر باہر کے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم کو روزی ملے گی. اس سے تو دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے, لیکن آج تاریخ کے کانوں میں نئی بات پڑی کہ جو باہر سے آتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ آئے آئے کوئی آئے کوئی اللہ اکبر وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ اور نہیں پاتے ہیں وہ اپنے سینوں میں حاجتاً کوئی ضرورت مِمَّا اُوتُو اس چیز کی جو ان کو دی جاتی ہے کن کو مہاجرین کو وَيُوسِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں ان کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اگرچہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے خصاصہ شدید ضرورت ہوتی ہے ان کو مگر پھر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں وَمَنْ يُوْقَى یہ کوئی آسان کام ہے کہ ضرورت ہے دل میں لیکن اس کے باوجود دوسرے کو ترجیح دے دل آدمی کا مال نہ چاہے یہ کوئی آسان کام ہے دل کی لالچ سے آدمی مستغنی ہو جائے یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو عطا کرے وَمَنْ يُوْقَى اور جس کو بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اس کے نفس کی لالچ سے فَأُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا جاؤ لالچ ہی نہیں دل کے اندر دے دو جس کو مرضی دینا ہے سبحان اللہ آہا کیسے لوگ تھے یہ جن کو کوئی حاجت کوئی لالچ ہی نہیں رہی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یہاں بھی بیان کیا مفسرین نے اور وہاں بھی بیان کیا سورہ دہر میں بھی لیکن وہ یہاں زیادہ فٹ آتا ہے سورہ دہر میں چونکہ قیدی کا مسئلہ ہے یہاں زیادہ فٹ آتا ہے وہ کون سا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آئے آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا بندہ ہر ایک گھر سے نو گھروں سے ایک ہی جواب ملا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں کچھ پکانے کے لیے نہیں آج کچھ ہے ہی نہیں گھروں میں پکانے کے لیے تو آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں ایسا آدمی جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا میں مہمان نوازی کروں گا گھر میں گئے بیوی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی ہے اگر بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے ہم کھائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے تو کیا حل کریں بیوی نے کہا میں اس کا حل نکلایا میں بچوں کو سلا دیتی ہوں اور آپ کھانا مہمان کو کھلا دو پردہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا اور عربوں کے ہاں دسترخوان اکٹھے لگتا تھا ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا یاد رکھیے گا جب پردے کا حکم نازل ہوا پھر نہیں بچوں کو سلا دیا گیا بہکا پھسلا کر کے اور کھانا لگایا گیا تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں گے کہ چراغ جلے گا کھانا کھانا شروع کریں گے مگر میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے نام سے اس کو بجھا دوں گا نہ تم بجھا دینا گھر والی سے کہا کہ تم چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے ہم ایسے ہاتھ ہلاتے رہیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں سبحان اللہ آہا کیسے لوگ تھے والذین جاؤوا من بعدہم اور ان کے لیے ہے یہ مالک ہے کن کے لیے جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آئیں گے قیامت تک جو آتے رہیں گے ان کو مال سے ملے گا کون شرط ہے غریب ہوں یتیم ہوں مسکین ہوں مسافر ہوں ضرورت مند ہوں ان کو مال سے ملے گا جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آئیں گے مگر ان کے لیے ایک شرط ہے کیا شرط ہے یہ مال سے صحابہ کے صدقے میں ان کی برکت سے ملا ہے لہذا شرط ہے کہ قیامت تک مال فیہ کا حصہ ان کو ملے گا یقولون جو کہتے ہوں گے ربنا اغفر لنا اے اللہ تم معاف فرما لنا بخشش کر ہمارے لیے والاخوان اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے اخواننا ہمارے ان بھائیوں کے لیے الذین سبقونا جو ہم سے پہلے گزر گئے بالایمان ایمان کے ساتھ جو صحابہ کے لیے دعائیں کریں گے اور ان سے محبت رکھیں گے ان کو مال فیہ ملے گا آپ سوچ رہے ہوں گے شاید میں زبردستی کا ترجمہ کر رہا ہوں سب سے پہلے امت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چونکہ انہی کے زمانے میں روافض پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے تو یہ دجال قوم تھی نہیں انہوں نے کھل کر اعلان کیا کہ اس آیت سے ثابت ہوا صحابہ کے ساتھ ادنا سا بغض رکھنے والا ان کی برائی کرنے والا ان کو مال فیہ میں حصہ نہیں ملے گا اس آیت سے ثابت ہوا پھر ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ جو صحابہ سے حد دشمنی رکھے اس کو مال فیہ میں حصہ نہیں ملے گا اس لیے کہ مال فیہ میں حصے کے لیے شرط ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہوں اپنے سے پہلوں کے لیے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور مت بنا تو ہمارے دلوں کے اندر غِلًّا کوئی کھوٹ لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے سارے ایمان والوں کے خیر خواہ ہوں اگر ایمان والوں کے بد خواہ ہوں تو ان کو بھی مال فیہ میں حصہ نہیں ملے گا چاہے غریبی سے مریں وَرَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب بے شک تو ہی تو بہت نرمی کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ حشر تو ہوا یہودیوں کا لیکن جو ان کے چیلے تھے جو ساری شرارتیں کرتے تھے ان کا کیا ہوا ان کا بھی سنیں آپ فرمایا ان کا یہ ہوا کہ اپنے دوستوں کی مدد نہیں کر سکے تلیاں ملتے رہے ہیں اور قرآن کریم نے پچھلی سورت میں کہا تھا باہم منکم ولا منہم نہ وہ تمہارے ساتھ نہ ان کے ساتھ یہودیوں کو کہنے لگے بنو نذیر کو ڈٹے رہنا اگر تم کو نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے چھوڑ دیں گے اس شہر کو تمہارے لیے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے جانے لڑا دیں گے تمہارے لیے مگر کسی کے لیے انہوں نے جانے نہیں لڑائیں اور مولوی حضرات بھی اس بات کو سمجھیں بیوقوف نہیں بننا کبھی کبھی کچھ مولوی کہیں گے نکل جا مدرسے سے میں تیرے سے پہلے نکلوں گا جب آپ نکلوں گے وہاں ہم سے بیٹھے گا اچھا چل جا آپ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیوقوف بن جاتے ہیں ہمارے ساتھی الم تر الی الذین نافقوا الم تر الی الذین تو آپ کہیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں یہ اس طرح کی کام کرتے ہیں منافقین والے کیوں نہیں کریں گے قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے اسی کے لیے ہم کیا تو نہیں سکتے منافق البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام کیسا ہے منافقوں والا کام ہے وہی کام کر رہا ہے بیوقوف بنا رہا ہے دوسرے کو ذرا ڈٹ کے ساتھ دوں گا تیرا اس کو ہوشیاری دے رہا ہے خود ہے ہی نہیں ذہن سے تیار الم تر الی الذین نافقوا کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کی طرف نافقوا جنہوں نے منافقت کی یقولون لاخوانہم وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے الذین کفروا من اہل الکتاب جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اپنے بھائیوں سے ان کے بھائی وہی ہیں مسلمان ان کے بھائی نہیں ہیں ساری دوستیاں ان کے ساتھ تھیں ان کو کہتے تھے لئن نخرجتم کس نے کہا تھا یہ عبداللہ ابن ابی منافق نے ان کو پیغام بھیجا تھا اس نے کہا تھا کہ میں 700 مردان جنگی لے کر تیار ہوں فکر نہیں کرنا اندر سے تم حملہ کرنا باہر سے ہم کریں گے چٹنی بنا دیں گے یہ مریں گے پھر مدینے میں مزے ماریں گے ہم سبحان اللہ یقولون کہتے تھے لئن نخرجتم اگر تم نکالے گئے لنخرجن معکم ہم ضرور بھی ضرور نکل جائیں گے تمہارے ساتھ ولا نطیع فیکم ہم بات نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں احدا کسی کی بھی اگر ہمیں کوئی کہے گا نہیں یار چھوڑو ہم تمہارے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ابدا کبھی بھی وَإِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ ہو گئی لَنَنصُرَنَّكُمْ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدْ اللہ گواہی دیتا ہے اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک وہ جھوٹے ہیں جھوٹے دل میں وہ بات ان کے نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں لَئِن نُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکالے گئے یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے پیشن گوئی وَلَئِن قُتِلُوا اگر ان سے جنگ ہوئی لَا يَنصُرُونَهُمْ یہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور اگر ان کی مدد کے لیے آئیں گے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے یہ جو دل کے کھوٹے ہوتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر نہ اپنی قوم کے نہ ہمارے یہ بزدل ہوتے ہیں ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں ابھی قرآن پاک آگے سورہ منافقین میں ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچے گا اللہ اکبر کیسے بزدل ہمارا یہ کبھی کوئی ہمت کا کام یہ ضمیر کے سوداگر ہوتے ہیں دل میں بات کچھ زبان پر کچھ کبھی دل کی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں ضمیر کے سوداگر ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی فرمایا یہ تو اللہ سے زیادہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً او مسلمانو لَأَنْتُمْ تُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً زیادہ ہو رَحْبَةً ڈر کے اعتبار سے فی صدورہم ان کے دلوں میں کس سے من اللہ اللہ سے یعنی اگر ان کے دلوں کو تولا جائے کہ ان کے دلوں میں زیادہ ڈر کس کا ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ملے گا ڈر کس کا لگ رہا ہے ان کو مسلمانوں کا ڈر لگ رہا ہے اللہ اکبر ذالک بانہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے مسلمانوں سے ڈریں گے کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی مر جائیں گے زیادہ زیادہ اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں مر کے کہاں جائیں گے مرنے کے بعد کیا مسلمانوں کے گھر جانا ہے جانا تو اس کے در پر ہے آئے ہائے یہ تو یار سجن ملنا تو مان لے گل سجن دی جانا اس کے پاس ہے اس کی نہیں مان رہے لا یقاتلونکم جمیعا کتنے بزدل ہیں لا یقاتلون نہیں جنگ کریں گے وہ قوم تمہارے ساتھ جمیعا سارے کے سارے مل کر کے الا فی قرى محصنۃ الا فی قرى مگر ایسی بستیوں میں محصنۃ تن جو قلعے والی ہوں گی بستیاں قلعہ بند بستیاں ان کے اندر سے چھپ چھپ کے تیر ماریں گے کھل کر کے میدان میں آئیں سینہ تان کر کے یہ منافقوں کی ہمت
نہیں ہے پیچھے سے تیر ماریں گے چھپ چھپ کر کے او من ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے لڑ سکیں گے سامنے آ کر کبھی لڑیں گے نہیں اس لیے کہ بزدل ہیں باسوہم بینہم شدید ان کی آپس میں جنگ ہی بہت زیادہ ہے مسلمانوں سے وہ جنگ آپس میں لڑتے شرتے رہیں گے بس دکا دکا ادھر تحسبہم جمیعا تم خیال کرتے ہو کہ وہ سب اکٹھے ہیں یہودی اور منافق آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک یہودی نصارہ سب کے سب اکٹھے ہیں نمبر ون نہ قلوبهم شتا ان کے دل جدا جدا ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ بات کس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ہوشیار ہوں اس آیت سے ایک وقت میں نہ الٹا معنی نکالا گیا امام شامل رحمت اللہ علیہ نے روس کے ظالموں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت تھی اور ان کے ملک پر قابض ہو گئی تھی چیچینیا پر تو وہ سامنے تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے گوریلا وار شروع کی گوریلا وار کا موجد امام شامل رحمت اللہ علیہ ایک ایک دن میں بعض دفعہ اتنا سفر کیا ہے لوگوں نے شمار کیا کہ 1000 کلومیٹر تک بندہ چلتا رہا ادھر سے ادھر یہاں حملہ کرتا تھا تو شام کو پتہ چلتا تھا کہ کرگل میں وہاں پہنچا وہ یہاں تلاش کرتے وہ کرگل میں ہوتے تھے ادھر حملہ کیا تو وہ کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے تھے رشیا کی بات ہے اس دور میں سرکاری مولوی تیار ہوئے سرکاری ملا ہر دور میں ہوتے ہیں آپ اس سے بے فکر نہیں ہو سکتے ہیں کہ سرکاری ملا مر گئے ہیں ہر دور میں تو وہاں بھی سرکاری ملا تیار ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کوئی جہاد ہے یہ تو مردار بہت مر رہے ہیں پوچھا کیسے کہا دیکھو منافقوں کی پہچان تھی کہ وہ لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر دیواروں کے پیچھے سے تیر مارتے ہیں یہ دیوار کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں اگر انہوں نے گولی چلانی ہے تیر تو نہیں گولی کا زمانہ آ گیا تھا تو پہلے سینہ تار کے آئیں سامنے دشمن کے اور اس کے بعد مقابلہ کریں تاکہ دشمن ان کو پہلے ہی مار دے اور یہ مقابلہ نہ کر سکیں دیکھو کیا زبردست ترجمہ کیا کیا اس کا یہ مطلب ہے یہ تو ان کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا جبکہ جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی تو وہ ڈر کے مارے چھپتے تھے اور جب جنگ کی تدبیریں بدل گئیں تو پھر کیا ہم ویسے بیٹھے رہیں گے مگر وہ سرکاری ملنا تھے وہ یہی تفسیریں کرتے تھے یہی تشریحیں کرتے تھے ہر دور میں ہوتے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ان کا حال کیسا ہوا یہودیوں کا فرمایا ویسا ہی ہوا جیسا ابھی ان سے پہلے ان کا ہوا تھا جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا تھا کمثل یعنی یہ خبر ہے مقتدی چھپی ہوئی مقتدی کیا ہے مثلہم ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان لوگوں کی مثال تھی من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے قریبا ابھی کچھ پہلے ذاقوا وبال امرہم انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا وبال ولہم عذاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کون ہے وہ جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا تھا یہ بعض حضرات نے کہا بدر والے بعض نے احد والے لیکن درست بات یہ ہے کہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے تو کون مراد ہے بنو قینقہ جس طرح وہ نکالے گئے تھے گھروں سے جنہوں نے ایک ایمان والی کو چھیڑا تھا اسی طرح ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا اور ان کا حال تو شیطان جیسا حال ہے کن کا حال یہودیوں کا حال ہوا بنو قینقہ کا اور منافقوں کا حال کیسا ہوا شیطان کے جیسا شیطان کیا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے آدمی کو اٹھ چڑھ جا بلی رام بلی کرے گا لگا دے چھڑانگ مار ہمت کر اٹھ میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب وہ بچارہ چڑھ گیا سولی تو یہ اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے کم مثل الشیطان ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شیطان کی مثال اذ قال للانسان اکفر جب وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر اوہو کہتا ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے جب فلما کفر تو جب انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے قال انی بری منکا کہتا ہے بس میرا اتنا ہی کام تھا میری تیری دوستی ختم میں تجھ سے بری انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے میں تجھ سے اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا تو مسلمان بن گیا نا پھر شیطان نہیں نہیں کہتا ہے کہ اب تو نے بدکاری کر لی تیرے اوپر خدا کا قہر نازل ہوگا میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ کہیں مجھ پر یہاں دنیا میں قہر نہ نازل ہو جائے ورنہ آخرت کے عذاب سے ڈر کر کے ایمان لانے والا وہ نہیں ہے فکان عاقبتہما تو ان دونوں کا انجام ہوا کس کا مسٹر ابلیس کا بھی اور یہ جو منافقین کہہ رہے تھے یہودیوں کو بڑھ جاؤ ہمت کرو ہم تمہارے ساتھ اور جب وہ پھنسے تو یہ سائیڈ پر ہو گئے. انہوں نے کہا انی اخاف اللہ, ہم ڈرتے ہیں ہم پر خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے. ان دونوں کا انجام ہوا انہما فی النار, دونوں جہنمی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی سزا ہے ظالموں کی. بات سے بات نکلتی ہے, یہودی اور منافق دونوں کس سے ڈر رہے تھے؟ بولو نا, مسلمانوں سے. فرمایا مسلمانوں تم نے کس سے ڈرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو کوئی کہے میں بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں, یہ مطلب ہے ڈرنے کا؟ خود تفسیر فرماتا ہے وَلْتَنْزُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک نفس تنظر, دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لئے. اور اسی سے صوفیوں نے موت کا مراقبہ نکالا. فرمایا کہ ہر آدمی 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کا حساب لے, کاؤنٹ کرے کہ کیا جمع کیا آگے کے لئے, اپنے آپ کو قبر میں محسوس کرے. منکر نکیر آئے ہیں, جواب دینا ہے, کیا جواب دے سکتا ہوں, کیا جمع کیا میں نے وہاں کے لئے. محشر کا میدان لگے گا, اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی. علیمت نفس ما احضرت, ہر آدمی پانے گا جو وہ لے کر آیا تھا. اور کتاب ملے گی, فقرہ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کتاب مجھے ملے گی. اب دیکھیں کتاب کو کھول کر اس میں کون کون سی نیکیاں ہیں میری, اور کون سی وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے شرم کے مارے میں چاہوں گا کہ اے اللہ ان کو ظاہر نہ فرما, مجھے جہنم میں ڈال دیں, مگر دوستوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, اور پھر جو لوگ مجھے بزرگ سمجھتے تھے ان کے سامنے میرا پردہ نہ فاش ہو جائے. یا لیتنی کانت القاضیہ, ہائے بدقسمتی, موت میرا کام تمام کر دے, میرا راز اوٹ نہ ہو جائے. لا تخفا منکم خافیہ, تم کچھ نہیں چھپا سکو گے, سب ظاہر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں وہ موت کا مراقبہ, اسی سے نکالتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اعمال پر کھڑا کرتی ہے بس. لیکن اس میں یہ پہلو غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل پر نظر ہو, اپنے اعمال پر تو ہو مگر اللہ کے فضل پر مایوسی نہ ہو, اس کے فضل پر امید ہے مگر کچھ کرتا بھی رہے. وَتَّقُ اللَّهِ, پھر فرمائے ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ, اللہ پوری پوری خبر رکھنے والا ہے. بِمَا تَعْمَلُونَ, تم جو کچھ کرتے ہو. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو آدمی کو اعمال پر کھڑی کر سکے. بڑے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام کو ایمان کیسے بنا؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے ساتھ رہتے تھے, جنگوں میں پلتے تھے, اور موت کو اپنے سر پر ہر وقت میں دیکھتے تھے, ان کا ایمان بنتا تھا. تو آج بھی یا تو انہی حالات میں آدمی لگ جائے تو ایمان بنے گا, ورنہ کم سے کم تصور آخرت تو کرے, کبھی سوچے تو صحیح کہ اس عدالت میں کیسے پہنچوں گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح, نسوا اللہ, جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بھی بلا دیا, اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا. اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے ہم کون ہیں, مطلب اپنے نقصان کے کام کر رہے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں مگر اس کا خیال نہیں ہے. اور مناظر احسن گیلانی اس سے بھی آگے نکلے, انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو بھولتا ہے پھر اللہ اس کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہے, اس کو اپنی قدر ہی نہیں رہتی, پھر کبھی بندروں کو پوجتا ہے, کبھی چیونٹیوں کو پوجتا ہے, کبھی سانپوں کو پوجتا ہے, پھر کبھی زندوں کو, کبھی مردوں کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو, ہر در پہ سر جھکاتا ہے. کوئی کون سا در ہے جہاں سر نہ جھکے, مگر محمد رحمت اللہ علیہ کے مطابق کوئی بندگی نہیں قبول میری. سجدہ کر نعمت سنا ٹس گیا, ماتھا بھی گھس گیا, قبول ہی نہیں ہوئی. اولئک الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہ جہنمی ہیں. تو کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں, وہ ہے نا مشہور کہ چلو ادھر سے چل پڑیں گے. لا یستوی اصحاب النار, برابر نہیں ہے جہنمی و اصحاب الجنہ, اور جنتی, اصحاب الجنتی ہم الفائزون, جنتی ہی تو کامیاب ہونے والے ہیں. اوہو, کیا انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا. فرمایا ہاں, قرآن کتاب ہی ایسی ہے. لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم اتارتے اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر, کیسی خطرناک, کیسی زبردست مخلوق ہے پہاڑ, اگر کسی کی
سلابت کو بیان کرنا ہو تو پہاڑوں کو بیان کرتے ہیں مگر قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اترتا لَرَأَيْتَهُ تو ضرور اس کو دیکھتا خاشعاً وہ دب جاتا اس کی حیبت سے جھک جاتا متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور میں نے فصدع کے اندر کہا تھا کہ اس کو جوڑ کر اس کا ترجمہ کریں گے فصدع بما تومر وآردان المشرقین پیارے پہنچا دے ڈنکے کی چوٹ پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے لیکن متصدعاً کو سامنے رکھ کر کیا مطلب کہ بس میں دنیا کے سارے باطل کو پاش پاش کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے شیشے کے محل ہیں دوبارہ جڑیں گے بھی نہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور وہ مثالیں ہیں نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون شاید کہ لوگ غور و فکر کریں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ایمان بنتا ہے اپنے مالک کے تعارف سے اپنے مالک کی معرفت سے وہ ہے کیا کون ہے جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ قادر ہے وہ قہار ہے وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے وہ ہر جگہ سننے والا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے اللہ کون ہے وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں بس وہی ہے یہ اس کا پہلا تعارف ہے باقی جتنے حاجت روا مشکل کشا بنائے کبھی ایک نہیں بنایا کتنے بنائے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں 33 کروڑ بن گئے لیکن وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کیوں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں اس کی صفتیں وہ ہیں کہ وہ صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے وشہادتی ظاہر کو جاننے والا ہے والرحمن وہی بہت زیادہ مہربان ہے الرحیم وہی بہت بار رحم کرنے والا ہے ہے کوئی دوسرا جس میں یہ صفتیں ہوں جب ہے نہیں تو دوسرا بن کیسے سکتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو وہی تو ہے اللہ جس کے سوا کوئی نہیں الملک وہ بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے بادشاہ ہے ہمیشہ رہے گا اس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں تو لوگ کہیں بڑے بڑے بادشاہ بنے مگر آپ دیکھو نا کیا ہوا ایک جھٹکا لگا موت سب کا کام تمام کر گئی اے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیر تنہا تھی کتنے پچھاڑے موت نے سب چلے گئے اپنے قبروں کے اندر تو یہ بادشاہ تھے اگر بادشاہ ہوتے تو باقی رہتے نا کون ان کو مار گیا معلوم ہوا ان کے اوپر کوئی بادشاہ تھا جس کے ہاتھ میں طاقت تھی وہ ان کو مار گیا الملک وہ بادشاہ ہے القدوس وہ بہت پاک ہے کوئی دوسرا پاکی کا اعلان نہیں کر سکتا ہے السلام وہ خود سلام صحیح سالم ہے اور سلامتی دینے والا ہے المؤمن وہ امن دینے والا ہے المہیمن وہ حفاظت کرنے والا ہے العزیز وہ سب پر غالب ہے الجبار وہ بڑی طاقت والا ہے زور والا ہے المتکبر وہ بڑائی والا ہے سبحان اللہ وہ پاک ہے عما یشرکون جن کو اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں کیوں پاک ہے ان میں سے کسی نے بتاؤ نہیں یہ صفتیں ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کس میں یہ صفتیں ہیں یہ ساری صفتیں کوئی ایک ہی صفت بتائے ایک بھی نہیں بتا سکتا ہے هو اللہ الخالق وہی اللہ ہے الخالق پہلی مرتبہ پہ خالق پیدا کرنے والا الباری تراشنے والا لفظی معنی تراشنے والا پیدا کرنے والا اور انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا المصور شکلیں بنانے والا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یہ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے بیان کرنے کا مطلب اس کے حکم کے آگے جھکی ہے اور بیان کرتی ہے کہ عیب کے بغیر اسی کی ذات ہے باقی سب کے سب عیب والے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ وہی غالب ہے الْحَكِيمُ وہی حکمت والا ہے کیا ترتیب ہے بات کہاں سے شروع کی تھی بات تو آئی تجادلو کا اس خاتون کی اور پھر وہاں سے بات آ گئی کہ وہ جو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں منافقوں کی بات آئی پھر ان کے دوستوں یہودیوں کی بات آئی ہیں پھر دونوں کا انجام بیان کیا ڈر لگا ایمان والوں کو کہ اتنے سازشی کمبخت ان سے بچیں گے کیا فرمایا یہ اللہ کی صفتیں ہیں اس طاقت کا مالک ہے وہ تم اس پر ایمان لاؤ وہ بادشاہ ہے جس کو بادشاہی چاہیے جس کو غلبہ چاہیے
ہیں جس کو ملک چاہیے وہ اپنے مالک کو مانے وہ جس کو چاہے گا اس کو شاہی دے گا جس کو چاہے گا اس کو ہٹائے گا اور وہ دکھا چکا یہودیوں سے لے کر کے نہیں شاید سمجھے یہ صفات کیوں بیان ہوئی یہودیوں کا انجام دیکھو منافقوں کا انجام دیکھو اس سے ثابت ہوا هو اللہ الواحد القہار وہ اکیلا ہے اگر کوئی ہوتا مقابلے میں یہودیوں کی مدد کرتا منافقوں کی مدد کرتا لیکن آیا ہی نہیں کوئی مقابلے میں تو یہ تو معلوم ہو گیا ان کا انجام ایمان والے کیا کریں فرمایا ایمان والے کسی موڑ پر بھی ان کے ساتھ دوستی کر کے دین کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں کبھی بھی ان کی ہمدردی ایسی نہیں کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑنا پڑ جائے ذرا سا بھی ان کی طرف جھکاؤ نہ جھکاؤ سے مراد اخلاق نہیں ہم نے وہ تین درجے بیان کیے نا پیچھے کیا کیا بھول گئے بھائی موالات مدارات اور معاملات معاملات بالکل جائز لین دین کاروبار پارٹنرشپ بنائے ان کے ساتھ کاروبار کریں لابا سبھی کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایمان والے کیسے کاروبار کرتے ہیں تب ہی تو ان کو ایمان کا تعارف ہوگا لیکن ایمان کے نام والا اگر اس سے بھی بڑا بے ایمان ہو تو پھر وہ کیا سمجھے گا لیکن اس سے بھی بعض دفعہ ایمان نصیب ہوتا ہے اس سے بھی بعض دفعہ ایمان نصیب ہوتا ہے ابھی بلند شہر میں ایک آدمی کو ایمان نصیب ہوا اس وہ بہت بڑے ایک لالا جی تھے ان کی بڑی مارکیٹ تھی اور زیادہ تر ان کے دکاندار جو تھے کرایہ دار وہ مسلمان تھے جموں میں بھی ہے خیر یو پی کا کیا جموں میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے بڑا عجیب دنیا کا یہ نظام چلا ہے کہ پہلے کرائے پر دیجئے کسی کو دکان اور پھر اسے کہیے کہ اب آپ چلے جائیں ہوگا اچھا میں چلا جاؤں تو پھر وہ آنکھیں دکھائے گا یا پگڑی مانگے گا یہ بھی عجیب مصیبت ہے پگڑی تو نصیب نہیں ہوتی مگر دکان کو پگڑی پہناتے ہیں پھر کورٹ کچہری کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے انہوں نے بیچاروں نے لالا جی نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ساری مارکیٹ توڑ کر کے گودام بناتا ہوں تو اس گودام سے مجھے اچھا کرایہ آئے گا اور ایک بڑی کمپنی کو دے دوں گا روز روز کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اب وہ جو دکانداروں کو انہوں نے کہا جی آپ خالی کر دو تو ان کے ذہن میں تھا کہ ہر ایک کو کچھ پیسے ویسے دے دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک آدمی سے ان کو بڑا ڈر لگتا تھا اور ڈینجر مین تھا اس سے ڈر لگتا تھا کہ کیا مسئلہ بنے گا تو انہوں نے اور ان سے بھی باتیں کی کسی نے لیے پیسے کسی نے نہیں لیے کسی نے کچھ اچھا جواب دیا کسی نے برا دیا دیکھیں گے مگر یہ جو ایک ڈینجر مین تھا نا جس سے ان کو ڈر لگتا ہے میں سوچا اس سے لاسٹ میں بات کروں گا تو یہ گیا اپنے امام صاحب کے پاس اور کہنے لگا جی کل جا رہا ہوں کورٹ میں ایک خطرناک مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ میرے لیے دعا فرمائیں انہوں نے کہا کیا کہا اس محلے کا ایک بڑا پکا کٹر کافر ہے اس خبیث نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے میرے سے دکان خالی کروا رہا ہے اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ کرنا ہے آپ میرے لیے دعا کریں انہوں نے کمبخت ظالم تو ہے تجھے دکان دی کرائے پر اب ان کا حق ہے جب چاہے خالی کرائیں کرائے والا کا کیا حق ہے کہ وہ اس کو کہے کہ نہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں کیا تیرے باپ کی ہے دکان کہا میرے باپ کی تو نہیں ہے کہا تیرا کوئی اگریمنٹ ہوا تھا ان سے کہ اتنے سال تک میں نہیں چھوڑوں گا کہا اگریمنٹ بھی نہیں ہوا تھا تو کہا پھر کیوں نہیں چھوڑے گا تو بھائی جب تیرے لیے دعا کروں تیرے لیے بد دعائیں کروں گا نفلے پڑھ کے تیرے لیے بد دعائیں کروں گا یہ ڈر گیا میں نے سوچا ہے بڑے پریشانی تو لالا جی بیچارے گھبرائے ہوئے تھے لیکن یہ دوسرے دن پہنچا مغرب کے بعد چابی لے کر کے دکان کی اور کہنے لگا جی جناب یہ سنا آپ دکان خالی کر رہے ہیں تو آپ کی اطلاع مجھے بھی پہنچی تھی تو میں نے دکان خالی کر دی اپنا سامان اٹھوا دیا تو آپ چابی لیجیے لالا جی گھبرا گئے یو پی کا ماحول ہے ہم اس ماحول سے بالکل واقف ہی نہیں ہیں وہاں تو ادھر سے بات ہوتی ہے ادھر پیچھے سے پسٹل رکھی ہوتی ہے وہاں تو ہم حال میں لے کر پسٹل جاتے ہیں بچے اگر کہیں نقل پکڑی گئی تو کہتا ہے یہ دیکھنا بس بےچارا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چل بھائی لالا جی نے سوچا کہ یہ کہہ تو رہا ہے مگر پسٹل اس کے پاس ہوگی ابھی مارے گئی تو ان کو یقین نہیں آیا بالکل نہیں یقین آیا ادھر ادھر کی باتیں کی اندازہ لگایا تو انہوں نے کہا یار آپ نے اتنی جلدی کیوں کی کوئی بات نہیں تو پھر بےچارے لڑکھڑاتے ہوئے اندر گئے دو چار لاکھ روپے نکالیں کہ چلو یہ آپ میری طرف سے لے لیں پگڑی دکان کی پگڑی دستار دکان کو پہنائی جاتی ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ان کو پکا یقین آ گیا کہ یہ اصل میں گروہ لے کر آئے گا کل کو اور پورے گھر کو تباہ کرے گا اس کی نیت خراب ہو گئی ہے تو بےچارے کچھ نہیں ہوئے تو بس آنسو چار بہائے تو انہوں نے ہاتھ ملایا تو بےچارے بیٹھ گئے اب یہ لالا جی دن بھر سوچتے رہے کہ اب شام کو کیا کروں کہاں بھاگوں کروں کیا چکر کیا کس طرح نکالوں. اپنے دوستوں کو فون کیا, دو چار بندوں کو بلایا کہ شاید کوئی میری مدد کے لیے آئے. وہ ڈرتے تھے اس سے گنڈا راج. تو شام کو آیا نہیں, ایک دن دو دن چار دن پانچ دن گزرے آیا ہی نہیں. کہ اس کے گھر گئے تھے, چکر کیا ہے یہ اس کے گھر گئے یار. خالد تو ایسا تو تھا نہیں, تو سیدھا بتا زندگی میں نے ساتھ تیرے گزاری, کھیلتے ناچتے اسی محلے میں سارے رہے, تو ایسا تھا نہیں. تجھے کیا ہو گیا, چابی کیوں واپس دی تو نے؟ سچ بتا دل کی بات, تیرے نیت خراب ہے کہ کیا؟ اگر تو مارنا چاہتا ہے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا, محلہ چھوڑ دوں گا, مگر دھوکہ دے کر مت مار. صاف بتا, تو بہادر آدمی ہے, بہادر آدمی منہ پر بات کرتا ہے, دھوکہ دے کر مت مار, بول دے زبان سے. اگر تجھے مارکیٹ چاہیے میں چلا جاؤں گا یہاں سے. اس پر اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. سچ بات یہ, اس نے پورا واقعہ سنایا. اس نے کہا میں امام صاحب کے پاس گیا تھا, امام صاحب نے مجھے میرا دین بتایا, مجھے ڈر لگ گیا. میں نے کہا یہ تو بہت گندی بات ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور دکان کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹوں, ان کو بھی جہنمی بناؤں, ہمیشہ کے لیے ان کو حرام کھلواؤں, اور جب تک حرام کھاتے رہیں گے کبھی نیکی کی توفیق نہیں ہوگی. جب لالا جی نے یہ دین کی بات سنی تو بس وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, کوئی مسئلہ تو ضرور ہے. انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی. انہوں نے کہا امام صاحب سے ملاؤ مجھے. امام صاحب سے ملایا, امام صاحب نے دین کا تعارف کرایا. اللہ نے اسی وقت میں اس کو ان کو دین نصیب کیا, اسی وقت میں. اور لالا جی نے پھر وہ گودام بنانے کا کی سوچ ختم کر دی, بہترین دکانیں بنائی, اور اپنے بھائی خالد کو دو دکانیں فری میں دی. اس نے کہا میں نہیں لینا چاہتا. اس نے کہا نہ, آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا, دو دکانیں آپ کی. ہائے ہائے, تو معاملات تو کرنے. جب ہم کہتے ہیں بھائی دوستی نہ رکھو, لوگ سمجھتے ہیں اس سے کہا جاتا معاملات. دوسرا مدارات کرنا, مدارات اخلاق سے پیش آؤ. آئے ہائے, کیسے اخلاق سے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے پڑوس میں غیر ایمان والا ہے, بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سو گئے, تم ایمان کے ساتھ نہیں سوئے, تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. اگر تم پیٹ بھر کے سوئے اور بےچارا بھوکا سویا. تیسری شکل ہے کہ دین کے بارے میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, ہیں کہ چلو جی آج ہم تھوڑا سا ادھر ماتھا ٹیک لیں گے, آپ ادھر کبھی تھوڑا سا آ جائیں گے. دین کے بارے میں سمجھوتا کریں, اور پھر کہیں دین کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کی ہمدردی کریں, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے. ہے یہ بڑا مشکل کام, آسان کام نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہاں بھی ایک معاملہ پیش آ گیا تھا, پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں, موٹا سا تازہ ہو جائے گا. آپ سب علماء ماشاءاللہ جانتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد تو مذاکرہ ہے نا, یہ تو تفسیر نہیں ہے, مذاکرہ ہے. ہوا کیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ فرماتے تھے. صلح حدیبیہ ٹوٹ چکی تھی, مکہ کے مشرکین نے خود اس کو توڑا تھا. اب وہ لمبا واقعہ ہے, کیسے توڑا تھا. ہیں بنو بکر ایک قبیلہ تھا اور ایک بنو خزاعہ تھا. بنو خزاعہ بھی غیر ایمان والے تھے, بنو بکر بھی غیر ایمان والے تھے, لیکن بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے, بنو بکر مشرکین کے ساتھ تھے. تو مشرکین نے ڈائریکٹ تو معاہدہ نہیں توڑا, لیکن بنو بکر کو تیار کیا کہ تم بنو خزاعہ پر حملہ کرو. اپنے جوان بھی بھیجے اور ان کو ہتھیار بھی دیے. بنو خزاعہ بچارے گاجر مولی کی طرح کھاتے گئے. بنو خزاعہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ آپ کی دوستی کا ہم کو یہ صلہ ملا, آپ کے ساتھ دوستی ہوئی, معاہدہ ہوا, اور ہمیں اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. آپ نے فرمایا تمہارا خون رائیگاں نہیں چاہے گا, ہم اپنے معاہد کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑیں گے, آخری دم تک جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم تمہارے خون کو رائیگاں نہیں چھوڑیں گے. البتہ تم جو ہم سوچیں گے. آپ پلان بنانے لگے مکہ پر حملے کا. مکہ کے لوگ بھی بیچ بیچ میں آئے. وہ لمبی بات ہے, ابو سفیان نے بڑی کوششیں کی کہ معاہدہ پھر ہو جائے اور صلح بھی چلتی رہے اور اندر اندر چھریاں بھی ہم مارتے رہیں. آپ نے ٹال دیا, آپ نے فرمایا تم نے صلح توڑ دی, توڑ دی, بس معاہدہ ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا. اب وہ جڑ نہیں سکتا, جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. لیکن اسی دوران جب آپ تیاری فرما رہے تھے مکہ کے اوپر چڑھائی کی, اور آپ کا مقصد تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے کانو کان, اور یک بیک ہم مکہ کے اندر داخل ہوں جس سے مکہ میں خوریزی نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو, ورنہ اگر ان کو پہلے پتا چل گیا تو وہ مرنے مٹنے والی قوم ہے, فوراً ہتھیار اٹھا لے گی, لڑیں گے, وہ بھی مریں گے, ہم بھی شہید ہوں گے. اچانک داخل ہوں گے, وہ کہیں گے جو امن یہ کہاں سے اترے, اپنے اپنے گھروں میں تیاری کر نہیں سکیں گے, اس سے جنگ نہیں ہوگی. یہ اور معاہدہ ٹوٹ چکا تھا, اس کا اعلان ہو چکا کہ ہماری تمہاری جنگ, کوئی معاہدہ نہیں. اب اس میں غلطی ہوگی ایک صحابی سے, لیکن یاد رکھیے انتہائی اخلاص کے ساتھ, انتہائی نیکی کی نیت سے. اگر تدبیر غلط ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں درست نہیں ہے اور اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے. یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے.
ہوا کیا تھا, ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ, بدری صحابی ہیں, بدر میں شریک رہے ہیں, لیکن یہ اصل مکہ کے رہنے والے نہیں تھے, باہر سے آئے تھے, اس لیے مکہ میں رہ رہے تھے, مگر ان کے بیوی بچے وہاں معیار و مددگار تھے. یہ مدینہ تشریف لے آئے, ان کے بیوی بچے ابھی مدینہ میں, وہ مکہ میں, وہ ہجرت کر نہیں سکے, اوپر سے یہ مکی نہیں, یہ باہر سے آ کر وہاں بسے تھے, تو مکہ میں ان کا کوئی حمایتی اور رشتہ دار نہیں تھا. انہوں نے دیکھا اللہ نے کہہ دیا انا فتحنا لك فتحا مبینا, فتح تو ہونی ہونی ہے, اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو مکہ والے روکے, ان کے دم ہے ہی نہیں, ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے, لیکن میں ایک کام کر دیتا ہوں, مکہ والوں پر ایک احسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں اور کہیں تیش میں آ کر کے انہی کو اکیلا دیکھیں گے ان کو قتل نہ کر ڈالیں. تو انہوں نے مکہ والوں کے لیے ایک خط لکھا, اس خط میں بھی مخبری نہیں ہے کہ مکہ والوں میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہیں راز سے ایک بات بتا رہا ہوں, نہ فرمایا مکہ والوں عقل کے ناخن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, تمہارے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے, ابھی بھی عقل سے کام لو, مان جاؤ ایمان لے آؤ, اتنا ہی معاملہ تھا. لیکن یہ بھی تو مخبری تھی, یہ بھی تو ایک طریقہ مخبری تھا. آئے ہائے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہمارے کسی بھی کردار سے کسی ایمان والے کو, کسی کی جان کو نقصان پہنچے. آسان کام نہیں, بہت مشکل مرحلہ. انہوں نے یہ خط لکھا, ایک اس عورت کے ہاتھ بھیجا جو مانگنے کے لیے مدینہ آئی ہوئی تھی, اونٹ پر سوار تھی, وہی نازل ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت جبرائیل تشریف لے آئے کہ یہ سارا معاملہ یوں ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر, حضرت علی اور حضرت ابو برصد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تین صحابہ کو بلایا اور آپ نے حضرت علی سے خاص طور سے فرمایا کہ فوراً دوڑو, ایک مقام آئے گا مکہ اور مدینہ کے راستے میں روضۃ الخاخ, وہاں تم پہنچو, وہاں ایک عورت ہوگی اونٹ پر سوار ہے, اس کے پاس ایک خط ہے جس میں ہمارا کچھ راز فاش کیا گیا ہے, اس سے خط لے کر کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دوڑے, وہاں پہنچے, وہاں تو کوئی ملا نہیں, تھوڑا انتظار کیا تو ایک اونٹ سوار قافلہ آ گیا, اس میں ایک گڈی بھی دیکھی. حضرت علی نے اس کو روکا, فرمایا نیچے اتر, اخرجی کتابک, لا کہاں ہے وہ خط؟ اس نے کہا ما عندی کتاب, میرے پاس تو کوئی خط نہیں. حضرت علی نے فرمایا اخرجی کتابی, نکال کتاب, اگر نہیں نکالے گی تو اللہ نے جردن کی, ہم تیرے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں, ابھی تلاشی لیں گے تیری, نکال خط. بس وہ گھبرا گئی, اس نے فٹافٹ چوٹی کھولی اور ادھر سے نکال کر دیا یہ خط ہے, واپس لے کر آئے. خط میں یہ لکھا ہوا حضرت ابی بلتا کی طرف سے مکہ والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, انہوں نے فرمایا یا ابی بلتا ما ہذا, ابو بلتا یہ کیا چکر ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ حاتم بن ابی بلتا یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے معاملے میں آپ جلدی نہیں کیجئے, میرے دل میں کفر کی حمایت نہیں, اسلام کی نفرت نہیں ہے, اور میرے دل میں ان کی کوئی حمایت نہیں, البتہ میں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو قتل نہ کر ڈالیں, آپ بس اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا, اور میرے دل میں کوئی اسلام کی نفرت نہیں ہے, باقی آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کہا اس آدمی نے. حضرت عمر نے عرض کیا آپ مجھے اجازت دیجئے, اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں. حضور نے فرمایا دع یا عمر, عمر چھوڑو, آپ کو نہیں معلوم یہ بدری ہے, بدر میں شریک رہا اور بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جاؤ جو مرضی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. بدری صحابی ہیں, اجتہادی خطا ہوئی, بہت معمولی خطا تھی, لیکن اللہ نے اس کے اوپر سخت تنبیہ فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والے ڈر جائیں. میں تو کہوں ان سے غلطی کروائی گئی تاکہ دوسرے ڈریں اور ایسے موقع کے مسائل کو معلوم کریں. اور اللہ نے تنبیہ فرمائی, فرمایا تم نے بیوی بچوں کی فکر کی, یہ تمہارے ساتھ جائیں گے محشر میں, وہاں کام آئیں گے تمہارے, قبر میں تمہارے کام آئیں گے, اللہ کی عدالت میں کام آئیں گے. تمہارے لیے تو بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, کس طرح تنہ تنہا تھے, اعلان کر دیا سب سے بڑی, کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو لا تتخذو مت بناو تم عدوے میرے دشمنوں کو وعدو وکم اپنے دشمنوں کو اولیاء اپنے خیرخواہ دوست نہ بناو لیکن یہاں ترجمہ کریں کہ خیرخواہ مت سمجھو ان کو اپنا تم ان کو اپنا خیرخواہ سمجھ رہے ہو اگر خط پہنچ جاتا پہلے شاید تیرے بچوں کو ہی قتل کرتے ہو تلقون الیہم بالمودہ تم ان کے سامنے پیش کرتے ہو بالمودہ محبت کے ساتھ باتیں وقد کفر ابن قد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ وہ سچ کو کے ساتھ کفر کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے جو تمہارے پاس سچا دین آیا اس کا وہ انکار کر چکے اور تم سمجھتے ہو جو اللہ کے غدار ہیں وہ ہمارے وفادار بن جائیں گے نہیں ہو سکتا ہے یخرجون الرسول وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہو ایاکم اور تم کو نکال چکے ہیں تمہارے گھروں سے مکہ سے ان تؤمنوا برب اللہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کو ان پر ایمان لائے ربکم جو تمہارا رب ہے ان کنتم خرجتم جہاد فی سبیلی اگر تم نکلتے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں وابتغاء مرضاتی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے کیسے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے دلوں کو صاف بھی کر دیا گیا کہ حضرت ابو حاتم بن ابی بلتہ بھی کیسے ہیں خرجتم جہاد فی سبیلی میرے راستے میں جہاد کرنے والوں میں سے ہیں وابتغاء مرضاتی میری رضا کو تلاش کرنے والے ہیں لیکن تھوڑی سی غلطی ہوگی تو سرون الیہم بالمودہ تم پیش کرتے ہو چپکے چپکے ان کی طرف محبت کے ساتھ پیغامات کو وانا اعلم اور میں جانتا ہوں بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو وما اعلمتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو ومن يفعل منكم اور جو کوئی تم میں سے کرے گا ایسا فقد ضل سواء السبیل وہ تو سیدھے راستے سے پھسل گیا غلہ پھسل گیا سمجھ رہا ہے کہ میں راستے پر چل رہا ہوں مگر پھسل گیا قیامت تک کے لیے مسئلہ این یسقفوکم فرمایا تم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو جو خدا کا غدار ہے وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہوگا این یسقفوکم مگر وہ تم کو پا لیں گے یکونوا لکم اعداء وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے ویبسطوا الیکم ایدیہم اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو والسنتہم اپنی زبانوں کو بالسوء برائی کے ساتھ مطلب اگر ان کو موقع مل جائے تم پر اپنے ہاتھ بھی چلائیں گے زبان بھی چلائیں گے گالیاں دیں گے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ سونے والوں جاگو اللہ فرماتا ہے وہ صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی ان کے ساتھ کافر بن جاؤ اور کچھ نہیں بس ان کی ہی خواہش رہے گی اور تم سے یہ غلطی ہوئی کیوں آئے ہائے اِنَّ ابْنَكَ مَبْخَلَةٌ وَمَجْبَنَةٌ کیا پیشن گوئی فرمائی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا تجھے بزدل بھی بنائے گا اور تیرا بیٹا تجھے بخیل بھی بنائے گا جب تک بیٹا نانا ہو تو پنجابی بھی کیا کہتے ہیں ساڑھے کڑے پیچھے بچے ہوں دے پہن آ جا کر دیکھ لینے اور جب بچے ہوں بس دل گھبرانے لگتا ہے یار بچے پیچھے چھوٹے چھوٹے نیانے کی کرنے پیچھے آئے آئے کیا بنے گا ان ابنک مبخلت ومجبنت یہ حدیث ہم نے پڑھی پڑھاتے رہتے تھے ہر آدمی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے میرا مزاج ایسا تھا جہاں رہا وہاں سامان لیا خرچ کیا جب وہاں سے آگے بڑھا اس مدرسے سے وہ سب وہیں چھوڑا ساتھیوں کو دیا آگے بس چلا گیا سب اسی درویش تھے تور پنچھی پلے بن کے خرچ نہ ہون روان کدی میری والدہ کہا کرتی تھی پھر میں آگے بڑھ گیا ایسے بس خالی کپڑے لے کر دوسری جگہ جا کر پھر نیا بساتا تھا اور اسی طریقے سے کوئی کھانے کی چیز لی بس جو لی تو بس لی تو کھائی ختم کی بس دوسرے ٹائم کے لیے کبھی انتظار نہیں کیا مزاج ہی ایسا ہی تھا یہ نہیں کہ یہ کوئی مطلب اچھی بات ہے بری نہیں کہ مزاج ایسا تھا لیکن جب ان ابنک مبخلت ومجبنت میں نے دیکھا واقعی تو کیا عجیب چیز ہوتی ہے جیسے آدمی کوئی چیز لیتا ہے فوراً ذہن میں جاگ جاتی ہے یار بچے ہیں میں اکیلے کھا جاؤں بچے کیا کہیں گے میں اکیلے پی لوں بچے کیا کہیں گے ذرا ذرا سی چیز اور یہ تو باپ کی بات ہے ماں بچاری آئے ہائے 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 جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے تب وہ ماں باپ کو کھلاتی رہتی ہے ان کے لیے جیتی رہتی ہے شوہر کے گھر میں آئی سب کچھ بچا بچا کے رکھتی رہے گی شوہر کے لیے اور جہاں بیٹے ہو گئے سب کچھ بیٹوں کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں خود بھوکی رہتی ہے بس انہیں کے لیے ان ابنک مبخلت تیرا بیٹا تجھے بخیل بھی بنائے گا بزدل بھی بنائے گا ہائے ہائے یہ اولاد ہی ان کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے فرمایا گھبراؤ نہیں اور اولاد کو ان کاموں کے سامنے مت آنے دو یہ تمہیں نفع نہیں دیں گے
لن تنفعكم مرحامكم نہیں ایک نفع دے گی تم کو تمہاری رشتہ داری ولا اولادكم نہیں کام آئے گی تمہاری اولاد یوم القیامة قیامت کے دن آئے ہائے ان کو بچانے کے لئے ایمان کو داؤ پر لگا دیا فرمایا ایمان کو بچاؤ جو مرتے ہیں مرنے دو کوئی فکر نہیں اللہ کے ہاں مل جائیں گے انشاءاللہ اس کے راستے میں جائیں گے ذخیرہ آخرت بنیں گے یفصل بینکم قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا آئے ہائے اگر بچے جہنم کی طرف چلے گئے تو جدائی ہمیشہ کی جدائی کبھی ملاقات ہی نہیں واللہ بما تعملون بصیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے اللہ دیکھ رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو نمونہ بنانا ہو تو حضرت ابراہیم کو بناؤ اکیلے اور چند ان کے ساتھ چند ایک ہائے ہائے کتنے حضرت سارا حضرت لوط علیہ السلام اکا دکا کوئی اور ہوں گے مگر ان کا کوئی تذکرہ نہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ قد کانت لکم یقینا ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ فی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسئلے میں ان کے قصے میں والذین معه اور ان لوگوں کے قصے میں جو ان کے ساتھ تھے اذ قالوا لقومهم جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی فرما دیا انا براء منکم ہم تم سے بری ہیں ومما تعبدون اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کر دیا وبدا بیننا اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوت دشمنی وہی مذہب کی دشمنی دین کی دشمنی اے دین کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے والبغضاء اور بغض اور عداوت ابدا ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنوا یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے اکیلے اللہ کو مان لو تو کوئی فوراً کہیں کہ نہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں تو کی تھی تو کچھ نہ کچھ ہمدردی تو باقی فرمانا الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کا کہنا لیا بھی ہے اپنے باپ کے لیے لا استغفرن لک میں آپ کے لیے ضرور بھی ضرور بخشش کی دعا مانگوں گا لیکن ساتھ میں کیا فرمایا تھا ولا املک لک من اللہ من شیء اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے تو میں مانگ ہی سکتا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا ہوں ربنا علیک توکلنا آہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے محمد علی کن کا مولانا کن کا محمد علی کیا نام ان کا دو بھائی تھے شوکت علی اور محمد علی جوہر ہاں ہاں برطانیہ میں تھے جب ان کے لیے نا حالات تھے کہ پھانسی کی شاید سزا ہو جائے اس وقت میں کہا تھا یہ گنگور گھٹا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ربنا علیک توکلنا اے اللہ ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر لیا وَإِلَيْكَ نَبْنَا اور تیری طرف ہی متوجہ ہو گئے وَإِلَيْكَ المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ربنا لا تجعلنا فتنہ اے اللہ تم مت بنا ہم کو آزمائش کا ذریعہ للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ کیا دو معنی ایک تو یہ کہ ہم بے یار و مددگار ہوں اور وہ ہم کو اتنا ماریں اتنا ستائیں کہ ہم دین کے بارے میں ان کے سامنے کوئی کمزوری ظاہر کریں لیکن اس معنی سے دوسرا معنی زیادہ واضح ہے جو آیت سے جڑ رہا ہے ہمیں ہمارے لیے فتنہ نہیں کن کے لیے فتنہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا کافروں کے لیے کیا فتنہ کہ وہ کہیں دیکھو یار اگر ان کا سچا دین ہوتا ہم سویرے شام ان کا سر پیٹتے ہیں تو ان کا خدا ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ان کا دین ہی جھوٹا ہے اس سے وہ کفر میں مبتلا رہیں گے اے اللہ تو ایسا ہمیں نہ بنا کہ وہ ہمیں مارتے رہیں اور ہماری وجہ سے اور پکے کافر ہوتے رہیں وَغْفِرْ لَنَا اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ربنا اے ہمارے رب اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو ہی غالب ہے تو ہی حکمت والا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً ہے تمہارے لئے ان میں بہترین نمونہ کس کے لئے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ جو اللہ کی امید کرتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کی وَمَنْ يَتَوَلَّا اور جو کوئی منہ موڑے گا آئے ہائے اس حکم کو نہیں مانے گا اور پھر ان سے دوستی لگائے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بے نیاز کا مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جو جاتا ہے جائے باہر میں کون پوچھ رہا اس کو الحمید تعریفوں والا ہے
وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے.
پھر ایمان والے آخر ان کے رشتہ دار ہیں, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کی بیوی, کسی کی بہن, اتنے قریبی قریبی رشتہ دار, تو دل میں ایک دکھ تو ہو رہا ہے نا کہ کیا بنے گا. فرمایا نا, وہ طریقہ نہیں کام کرنے کا. کام کرنے کا وہ خط بھیجے چپکے چپکے, کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا اللہ سے مانگو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کر دے اور تم بھی مومن, تو پھر پکے دوست بن جاؤ. یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. اے, چپکے چپکے دوستیاں لگا رہے ہو اور راز فاش کر رہے ہو, اس سے بہتر یہ طریقہ ہے. اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرے, کہ ان کو ایمان نصیب فرمائے. یہ تو اس کا پس منظر. اب آیت سنیں. اس اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم, بنا دے تمہارے درمیان, وہ بین الذین عادیتم, اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی, منہم, ان میں سے کیا بنا دے, مودتن, محبت پیدا کر دے. جعل کا معنی یہاں پیدا چلے گا, تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے ان دشمنوں کے درمیان اور ہمارے درمیان. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ, وہ صفوان بن امیہ, وہ بڑے بڑے ظالم, ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے گی کبھی؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے. حالت تو محالت تو جنو. فرمایا نا, واللہ قدیر, دیکھیے کیسے دھمکی کا جواب ہے, واللہ قدیر, اللہ طاقت رکھتا ہے, جہاں دشمنیاں ہیں وہاں وہ دوستیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. اس کی طاقت پر نظر رکھو. ہم بھی اپنی طاقت پر, ہمارے استاد فرماتے تھے ہم خالی انڈے مانگتے ہیں, وہ مرغیاں مانگو, دودھ مانگتے ہیں, وہ بھینسیں مانگو, یہ کیوں مانگتے ہیں؟ اے اللہ خالی میرے بھائی کو ایمان نصیب کر دے, دعائیں مانگو. آئے رات میرے ذہن میں ایسی بات آ رہی تھی, مالک الملک سے مانگو. یہ شہر بہت دفعہ اجڑا, بہت دفعہ بسا, بہت اس نے پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھائیں. اللہ اس شہر والوں کو سب کو ایمان والا بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بن سکتا نہیں, بن سکتا. اللہ سب کو ایمان والا بنائے, ان کو توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان کے ذریعے سے ہم کو بھی شرم آئے, ہم بھی دیکھیں کہ اللہ کیسے کوئی ایمان نصیب کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ دعا ضرور کرتے رہیے گا. ایک بہت بڑے نیک بندے کہہ رہے تھے, جب بھی کہیں سے اطلاع آتی ہے کہ فلاں جگہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا, سب لوگ خوشی کرتے ہیں اور میں سجدہ میں سر رکھ کر کے روتا ہوں. کیوں؟ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تبدیلی کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا, کہ ان کو ہٹاؤ ان کو لاؤ, کہیں ہم کو نہیں نکالا جا رہا ہو. اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھ, مگر ہمارے بھائیوں کو بھی نصیب فرما, ہمیں بھی نہ دھتکار, ہمیں ہمارے گھر اپنے گھر سے نہ نکال. واللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے, رحیم, رحم کرنے والا ہے. کیا اشارہ؟ اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ پچھلے گناہ سب معاف کر دے گا, اور جن نے یہ خط لکھا اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا, اب نہیں کوئی ان کو طعنہ دے سکتا ہے. یہ تو ان سے اللہ نے کام کروایا, ہم کو قیامت تک کے لیے مسئلہ معلوم ہو گیا. پھر فرمایا سنو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک سے, کوئی تھوڑا کہتا ہے کہ دشمنی, ان سے دوستی مت لگاؤ, ان سے باتیں مت کرو. غیر ایمان والے ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو دشمن ہیں, جن سے تمہاری جنگ جاری ہے, جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے, اور باقی جو اس طرح کے نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہہ رہا ہے. لا ينہاکم, نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ, کم تم کو, عن الذین, ان لوگوں سے, لم یقاتلوکم, جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی, فی الدین, دین کے بارے میں. خاندان کا جھگڑا, زمین کا جھگڑا, وہ الگ جھگڑے, مسئلہ اصل میں کس کا ہے؟ دین کا. جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کیا, ولم یخرجوکم من دیارکم, تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ان کے بارے میں اللہ تم کو منع نہیں کرتا, ان تبروہم, کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو, وتقسطوا الیہم, اور ان کے ساتھ تم انصاف کرو, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. منع کس سے کر رہا ہے؟ انما ینہاکم اللہ, بے شک اللہ منع کرتا ہے تم کو, عن الذین, ان لوگوں سے, قاتلوکم, جنہوں نے تم سے جنگ کی, فی الدین, دین کی بنیادوں پر, واخرجوکم, اور انہوں نے نکالا تم کو, من دیارکم, تمہارے گھروں سے, وظاہروا, اور انہوں نے مدد کی, علی اخراجکم, تمہارے نکالنے پر. کس بات سے منع کرتا ہے؟ ان کے ساتھ, دیکھو ان کے ساتھ انصاف کرنے سے, ان تبروہم وتقسطوا الیہم, یہ نہیں فرمایا, ان سے منع کرتا ہے. کس بات سے؟ ان تولوہم, کہ تم ان کے ساتھ موالات کرو. موالات کیا ہو گیا؟ کہ دین کے بارے میں ان سے سمجھوتا کرو, اور ان کو آگاہ کرو, اور اپنے راز ان کو بتاؤ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے موالات کرے گا دوستی لگائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ تو ظالم ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں آگے ایک مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ کیا پیش آیا دوستی تو ان سے نہیں کرنی ہے دشمنی بھی بہت ہے نفرت بھی بہت ہے لیکن وہاں سے کوئی ایمان والی آ جائے تو آدمی کو لگے اچھا ظالم کی بیٹی ہے وہ ظالم تو ملا نہیں چلو اسی کے اوپر غصہ اتاروں فرمایا نا یہ تو تمہاری بہن ہے اب وہاں سے آ گئی ہے تو اس کو بہن بنا کر رکھو تو کوئی کہے نہیں اس کو واپس فرمایا نا یہ تو نکلنے والا مسئلہ پس منظر کیا تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی نا ان کی طرف سے کون آیا تھا سہیل بن عمر جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اب اللہ نے مسئلہ سہل کر دیا ہے وہ بڑی بغلیں بجا رہا تھا جا کر مکہ میں ڈھینگیں مار رہا تھا کہتا ہے میں نے منوایا مسلمانوں کو میں نے بسم اللہ نہیں لکھنے دی میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنے دیا میں نے ان کو بنوایا کہ جو کوئی مکہ سے جائے گا مدینہ والے اس کو واپس کریں گے اور جو مدینہ سے آئے گا مکہ والے اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بس برداشت نہیں ہوا انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہو تو برابری کی ہونے یہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر سمجھ بات کو جو مدینہ چھوڑ کر مکہ جائے گا وہ ہمارا ہوگا کیا ہمارا مدینہ مکہ کیوں جائے گا وہ تو انہی کا ہے نا جو ہے ان کا تو دفع ہونے تو جانے نہ ہوں کیا ضرورت اس کے لیے لڑنے مرنے کی اور جو مکہ سے مدینہ آئے گا اور وہ اللہ کے لیے آئے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا نا پھر ابو بصیر کی حفاظت کی نا حضرت ابو جندل کی حفاظت کی اللہ نے بعض روایتوں میں ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو مرد مکہ کا آئے گا انہوں اس نے کہا بھی کہ عورت آپ نے فرمایا یار عورتوں کی باتیں عورتوں پر بھی کہیں صلح ہوتی ہے عورت کیا لکھ رہے ہو مرد کی بات لکھو بعض میں تو یہ ہے کہ بطور خاص عورت کو نفی کیا گیا لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ عورت کو نفی نہیں کیا گیا تھا البتہ وہاں لفظ یہ لکھ دیے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے جو آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے تو بڑی ڈینگیں مارنے لگا کہنے لگا کہ کمال کیا میں نے ہر بات میں نے اپنی منوائی ایک بھی نہیں مکی مانی دیکھو کیسا ہوتا ہے ترجمان تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی مگر بڑا بیچارہ رسوا ہو گیا اسی دن کیا ہو گیا ابھی صلح حدیبیہ سے واپس لوگ جا ہی رہے تھے تو کائنات کا سب سے بڑا ظالم عقبہ ابن ابی معیط جس نے اونٹ کی اوجڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سر کے اوپر لا کر رکھی تھی وہ سر جس کی آسمانوں پر قسمیں کھائی جاتی تھیں اس سر کے اوپر اونٹ کی مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی وہ گندی اوجڑی لا کر کے رکھی اللہ کیسے ایمان نصیب کرتا ہے اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو ایمان نصیب ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ کہاں سے پیدا کرتا ہے ہم مایوس کہتے ہیں جی جم والے ان کو ایمان نصیب ہوگا ارے کیوں نہیں ہوگا کوئی دعائیں تو کرے دیکھو عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ایمان لاتی ہے ابو لہب کی بیٹی درہ ایمان لائی ام کلثوم حضرت درہ کیسی واقعی درہ یتیم ہے واقعی موتی ہے ایمان لے کر کے آئیں اور یہ پہنچ گئی قافلے کے پاس پریشانی ہوئی صحابہ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ معاہدے کے تحت ان کو واپس کیا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں کیا جائے گا صحابہ بھی گھبرا گئے حضور تو فرماتے معاہدے کی پابندی کرو ان کو کیسے نہیں واپس کیا جائے گا فرمایا نہیں کیا جائے گا آ گیا ان کا پیچھے سے دوڑتا ہوا قافلہ کہ ہماری بیٹی آئی ہے اس کو واپس کرو آپ نے فرمایا نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کیوں ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا معاہدہ ہوا جو مکہ سے آئے گا مدینہ اس کو واپس کیا جائے گا آپ نے فرمایا آخری جو ورقتوں نکالو کاغذ کہاں ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے نکالا کاغذ ہیں کہا تحریر کس نے لکھائی تھی کہا سہیل بن عمر نے لکھوائی جو اس نے بولا وہ ہم نے لکھا ہم نے اپنے اور پڑھا لکھا لو پڑھ رہا تھا کیا کیا لکھا جا رہا ہے فرمایا اس پر تمہارے دستخط موجود ہیں دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف تمہارے مردوں میں سے جو کوئی آئے یہ مرد ہے کیا شرم نہیں آتی اوہ کھسیانے ہو گئے واپس گئے سہیل بن عمر کے منہ پہ سب نے تھوکت بڑا ڈینگے مار رہا تھا میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا 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 تجھے یہ بھی نہیں پتا چلا اور مرد لکھ کر کے چلا گیا وہاں یہ لکھنا تھا جو بھی مکہ سے جائے وہ لکھ دیا مرد اب کیا کریں میں نہ اب کوئی بیٹی واپس نہیں کی جائے گی پھر تو بھاری تعداد آ گئی جو بیچاری پس رہی تھی ظلم کی چکی میں انہوں نے دیکھا دروازہ کھل گیا ہمارے لیے بس مکہ سے واپس مکہ سے مدینہ آ گئی
اس دور کے لحاظ سے دو احکام یہاں پر دیے گئے لیکن امت کا اتفاق ہے کہ وہ اس دور کے لیے تھے, بعد کے حالات میں وہ منسوخ ہو گئے, اب وہ حکم نہیں رہا. اب جو بیٹی آئے گی وہ ہمارے گھروں میں رہے گی, ہم اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. دو مسئلے آ رہے ہیں, وہ ابھی آتے ہیں آگے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا جاءکم المؤمنات, جب آئیں تمہارے پاس المؤمنات ایمان والیاں, مہاجرات ہجرت کرتے ہوئے, فامتحنوہن, ان کا امتحان لو. عورتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے مگر ہمارے مرد ڈر گئے امتحان سے. عورتوں کا بھی امتحان لو مگر مردوں سے کہا امتحان دیں گے, سب کہتے ہیں نہیں جی یہاں بیٹھنا ہی امتحان ہے. امتحان ہونا چاہیے تھا, چلو خیر, بیٹھنا بھی امتحان ہے, اس میں کوئی دورائے نہیں ہے, اور احسان ہے آپ حضرات کا, اللہ باپ قبول فرمائے اس قربانی کو. فامتحنوہن, ان کا امتحان لو. لیکن امتحان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ دلوں کو جھانکو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. امتحان لینے کا مطلب بس وہ آگے آ رہا ہے, ان باتوں کے اوپر ان سے اقرار کرواؤ. اللہ یشرکنا, شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, تہمت نہیں لگائیں گی, بس وہ توبہ جو کریں گی وہ مومنہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور تھوڑا سا اندازہ لگائیں گے, پوچھ لیں گے کہ کسی کی دوستی کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے. اگر دوستی کی وجہ سے آئی تو من کانت ہجرت لہو, ہیں جس کی ہجرت ہو کس کے لیے, ابھی مراعت یتزوجھا, جو کسی عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے, اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کی ہجرت ہے الی ما ہاجر, جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اور اس روایت کا ایک اثر میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ایمان غیر ایمان والوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے ان دوستیوں میں شادی وادیوں کے لیے, وہ شادی وادی کا ہی دین ہوتا ہے. بعد میں کچھ کو ایمان نصیب ہو گیا, وہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ اب آ تو گئے ہیں, سوچے یہ دین ہے کچھ, تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے, ورنہ وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی بےمان, اگر یہ بےمان نہ ہوتا تو اس سے دوستی کیوں لگاتا چپکے چپکے سے, یہ ایمان والا ہے, اس سے بڑا بےمان کون ہے جو کسی کی بیٹی سے کسی کی بہن سے خفیہ مل رہا ہے, دوستیاں لگا رہا ہے, اور بعد میں ایسے بدھو بنانے کے لیے اپنے آپ کو کہتا ہے جی چلو ایک رجسٹر بنا لیتے ہیں, ایک ریکارڈ بنا دیتے ہیں کہ تو مسلمان ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں, تو بھی کچھ بھی نہیں, یہ بھی کچھ بھی نہیں, دونوں برابر. لیکن جو ایمان کے لیے ایمان لاتی ہے, اللہ اس کی کیسی مدد کرتا ہے, الرحمن والحفیظ, اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس وقت میں اللہ نے اس کی مدد کی. دیکھو سہیل بن عمر اتنا چست آدمی, بسم اللہ لکھنے لگے, اس نے کہا بسم اللہ نہیں, یہ کتنا چلاک آدمی ہے, لیکن اللہ نے اس کی مدد, ایمان والیوں کی مدد کرنی تھی, اس کے دماغ سے بات ہی نکل گئی, میں نے کہا میرے جالی کو خیال ہی نہیں رہا. اور وہ دوسری روایت اگر مان لی جائے, بعض حضرات نے وہ بھی نقل کی ہے, وہ کیا کہ اس نے کہا تھا کہ نہیں عورتوں کا بھی لکھو, اب شرم کر, عورتوں کی باتیں لکھتے ہیں کہیں مائے بھی نہیں, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ٹھیک وہ لکھیں گے, جان سے نکل گیا اس کے, اللہ نے مدد فرمائی. فامتحنوهن, اللہ اعلم بایمانہن, اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. فإن علمتموهن, پس اگر تم جان لو ان کو مومنات, ان کے وہ ایمان والیاں ہیں, فلا ترجعوهن, تو مت لوٹاؤ ان کو الی الکفار, کافروں کی طرف, لا هن حل لهم, وہ عورتیں ان کافروں کے لیے اب حلال نہیں رہیں, ایمان لے آئیں, ولا هم يحلون لهن, اور وہ کافر بھی ان کے لیے حلال نہیں ہیں. واتوهم ما انفقوا, اب یہ مسئلہ ہے, دو مسئلے میں نے بتائے جو اس وقت کے لیے تھے اب نہیں ہیں, اور ان مسئلوں کو سمجھنے کے اعتبار سے یہاں ذرا مشکل ہے. مسئلہ کیا تھا, مکہ سے کوئی عورت مدینہ آئے اور وہ کسی کی بیوی ہو, تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر مدینہ میں ان سے کوئی نکاح کرے گا تو وہ اس سے پہلے ایک تو ان کا مہر دے گا, اور جس آدمی نے پہلے ان سے مکہ میں نکاح کیا تھا اس نے جو ان کو مہر دیا ہوا تھا وہ مہر واپس کرے گا, کیونکہ دور جہالت میں مہر رکھتے تھے وہ لوگ, ہمارے ہاں نہیں ہے رواج غیر ایمان والوں کے ہاں, لیکن ان کے ہاں دور جہالت میں بھی مہر رکھنے کا رواج تھا, ہمارے ہاں گفٹ وفٹ کا دوسرا رواج ہے, ان کے ہاں مہر کا رواج تھا, ان کا مہر ان کو واپس دو, ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ, اگر مدینہ کی کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کر کے مکہ چلی جائے, تو فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ والوں کو کہو ہم نے تمہاری بیٹی کا تمہاری بیوی کا مہر دے دیا, تم ہماری بیوی کا مہر واپس دو. ظاہر ہے یہ مرتد ہو گئی ہے, وہاں جا کر کے اس سے لوگوں نکاح کریں گے, کسی سے شادی کرے گی, مہر واپس دو. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا, اگر وہ
مہر دینے سے انکار کریں اور فرمایا پھر تمہاری آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور تم ان سے کچھ مال لو تو سب سے پہلے اپنے اس بھائی کا وہ مہر دو جس کی گھر والی ادھر چلی گئی ہے مرتد ہو کر کے غنیمت کے مال میں سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا مہر دینا ہے لیکن ان الآیا قد نسخت یہ دونوں حکم اب منسوخ ہو چکے ہیں فَآتُوهُمْ تو دے دو تم ان کو ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا کنہوں نے غیر ایمان والوں نے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں انتن کی خوہن تو کہ تم ان سے نکاح کرو اذا ما آتیتموہن اجورہن جب دے چکو تم ان کو ان کے پورے پورے مہر مہر الگ دینا ہے اور جو ان کا مہر دیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کرنا وہ الگ بات ہے دو الگ الگ باتیں وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَلَا تُمْسِكُوا اور مت پکڑ کر رکھو بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ کافرتن کی جمع کوافر غیر ایمان والی عورتوں کی عصمت یعنی ان کا نکاح ان کے نکاح کو پکڑ کے مت رکھو مطلب کوئی مرتد ہو گئی بس اس کا نکاح ٹوٹ گیا اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا اور اگر کسی کے نکاح کے اندر غیر ایمان والی اب تک تھی کیونکہ تب تک غیر ایمان والوں کے نکاح ہوتے تھے فرمایا اب وہ نکاح باقی نہیں رہا چنانچہ ایسے واقعات بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی کسی خاتون سے نکاح کیا ہوا تھا غیر ایمان والی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ میری ابھی بیوی ہے لیکن بس یہ آیت نازل ہوئی تو رشتہ ختم وَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور تم مانگ لو ان سے وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ان سے مانگ لو مَا أَنفَقْتُمْ جو تم نے خرچ کیا ایک مسئلہ ہے ہمارے لئے تو مسئلہ آیا قرآن کا تو ہم نے سنایا بھئی تم یہ عورت تمہارے پاس آئی مکہ سے اس کے شوہر نے جو اس کو مہر دیا تھا وہ واپس کر دو تو ہم تو مانیں گے اللہ کا حکم لیکن ان کو ہم کہیں گے دیکھو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورت تمہارے گھر چلی گئی ہے جو ہم نے اس کو مہر دیا ہوا تھا زیور تھا اس کے پاس وہ فوراً ہم کو واپس دے دو وہ کہیں گے اپنے مسئلے اپنی جیب میں رکھو ہو سکتی تھی نا بات یہ لیکن پھر قرآن نے کیوں کہا وَسْأَلُوا اور مانگ لو تم ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا کن سے ان سے یہ بات قرآن نے کیوں کہی ارے بات مکہ والوں کے لیے کہی جا رہی ہے وہ وعدے کے پابند ہوتے تھے وہ اخلاق اور شرافت کی بنیادوں پر کھڑے تھے انہوں نے تو ابو جہل مر گیا تو اکرمہ اس کے بیٹے نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پوری کی اور 100 اونٹ بھیج دیے مدینہ وہ تھوڑے بعد اخلافی کرنے والے تھے وہ اس کو بے عزتی سمجھتے تھے اپنی ناک کٹ جائے گی انہوں نے ہمارا مہر واپس کیا ہم آپ کھانے لگ جائیں ان کا مہر وہ بھی واپس کریں گے فٹافٹ ان کو بتا دو بھی مہر واپس کرنا ہے ان کو سامنے رکھ کر مسئلہ سنایا گیا تھا اگر آج کی بات ہوتی ہائے ہائے ہم تو انسانیت گر گئی کہاں گر گیا اللمان والحفیظ سوچ ہی نہیں سکتے کہ انسان اتنا گرے گا کبھی جانوروں سے نیچے اتر گیا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور ان کو چاہیے کہ وہ مانگ لیں تم سے جو انہوں نے خرچ کیا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یہ ہو گیا ایک مسئلہ اب دوسرا مسئلہ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ اور اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تم سے تمہاری بیویوں میں سے مطلب تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چلی جائے الی الکفار کافروں کی طرف فعاقبتم پھر تمہارا نمبر آ جائے تم سزا دو ان کو فات الذین ذهبت ازواجهم تو دے دو تم ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں مثل ما انفقوا اتنا جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا یہ کس کو دیں گے کہ جس کی بیوی گئی اور انہوں نے وہ مہر واپس نہیں کیا تو فرمایا اب غنیمت ملی نا غنیمت میں سے سب سے پہلے اس کا مہر ادا کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرتے رہو اللہ سے الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ جس پر تم ایمان لانے والے ہو لیکن ایک بات کو پھر غور سے دیکھو بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی آدمی کہے ادھر سے 100 روپے مہر لے کر آ گئی نہیں جس کو واپس دو اور اس بندے کا مہر وہاں رہ گیا اب غنیمت میں سب سے پہلے اس کو پیسہ دو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جی ہاں مسئلہ پیٹ کا ہے پیٹ میں جب تک حلال نہیں جائے گا نیکی کی توفیق نہیں ہوگی ایک ایک ذرے سے ایمان والوں کو بچایا جا رہا ہے اس سے بھی بچو اس سے بھی بچو اس سے بھی بچو اب اگر کوئی عورت آ جائے مسئلہ کیا ہے اور اس کے پاس لاکھوں کا زیور موجود ہے وہ چھوڑ ایمان لے کر آئی وہاں سے آ گئی وہ زیور اس کا ہے وہ جانے اس کا معاملہ جانے اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے زیور لیں اور کہیں کہ نہیں یہ فلاں آدمی کا مہر دے دو اس کو واپس نہ اب اس کو وہ جانے اس کا مسئلہ جانے وہ لے کر آ گئی تو آ گئی اسی کے پاس ہے یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکنا. اب وہ طریقہ کہ ان سے امتحان کیسے لیں, فرمایا ان سے بیعت لو. کیسے بیعت میں؟ یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں, یعنی ایمان لانے والی, ایمان کا اظہار کرنے والی, یبایعنک, اس حال میں کہ وہ آپ سے بیعت کر رہی ہوں. کس بات پر بیعت کریں گی؟ علی ان لا یشرکنا, سب سے پہلی بات کہ شرک نہیں کریں گی, باللہ اللہ کے ساتھ شیئن, کچھ بھی, پہلا مسئلہ. اور شرک بیان ہوا, اس میں سب کچھ آ گیا. ایمان قبول کریں گی, اللہ کو اکیلا مانیں گی, رحمت عالم کو, اس کا نبی مانیں گی, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے فرشتوں کو, آخرت کو, سب کچھ اس میں آ گیا. اللہ یشرکنا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا جزو اعظم ہے. پہلا کام ہے شرک چھڑاؤ. اور پھر مشرک بدعتی پیر ہو سکتا ہے؟ بھائی پیر کا پہلا کام یہ ہے کہ کس کی توبہ کرائے, شرک مت کر. اور جو خود ہی پاؤں سے لے کر سر تک شرک میں ڈوبا ہوا اور شرک ہی سے پل رہا ہے, تو وہ لوگوں کو توبہ کرائے گا؟ وہ تو پہلے, سب سے پہلے اس کو توبہ کرنی پڑے گی. وہ کہاں توبہ کرائے گا لوگوں کو؟ وہ تو خالی کیا کرتے ہیں, چل پترا ہو گیا تو بیعت, آئندہ سال لے کے آ جانا نیاز. اللہ یشرکنا, شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی. ولا یسرقنا, چوری نہیں کریں گے. ولا یزنینا, بدکاری نہیں کریں گے. ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. ولا یاتین ببہتان, اور لائیں گے نہیں کوئی الزام. یفترینہ, جس کو گھڑتی ہیں وہ, بین ایدیہن, اپنے ہاتھوں کے سامنے, وارجلہن, اور اپنے پاؤں کے سامنے. یہ پاؤں کے سامنے اور ہاتھوں کے سامنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ایسے تو حکم عام ہے کہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں کریں گی, کیونکہ عورتوں میں اس طرح کی بیماری بہت آتی ہے کہ کرے کوئی الزام کسی کے اوپر, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. بالکل توبہ کراؤ کہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی. لیکن ہاتھوں کے سامنے اور پاؤں کے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ فرمایا یہ اس زمانے کا ایک خاص طریقہ تھا الزام کا. وہ کیا طریقہ تھا الزام کا؟ کوئی آدمی سفر میں چلا گیا, بیوی کو اولاد ہوتی نہیں ہے, وہ کیا کرتی تھی؟ کسی کا بچہ کسی طریقے سے چوری سے لے آتی تھی اور مرد کو کہہ دیتی تھی کہ دیکھ یہ میرے گھر میں بچہ ہو گیا ہے اور تیرا ہی بیٹا ہے یہ. اس یہ بھی ایک طریقہ تھا. اس سے بڑا بھیانک طریقہ وہ تھا کہ کوئی بچارہ کہیں سفر میں گیا اور اس کے پیچھے وہ بچے گنتی رہی کسی اور کے, اور کہنے لگی کہ یہ تیرے ہی بیٹے ہیں. اس سے توبہ کراؤ ان کو. اور واستغفر لهم اللہ, اور جب وہ توبہ کریں, آپ سے بیعت کریں, وہ یہ تو توبہ کرنے لیں, یہاں تک تو شرط ہوئی نا, یہ سب کے سب کر لیں, وہ توبہ کریں, تو آپ کیا کریں؟ واستغفر لهم اللہ, آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تتولوا, مت دوستی لگاؤ, قوما, ایسے لوگوں سے, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ نے غضب نازل کیا. اور جن پر اللہ غضب نازل کرتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی کن کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ یہودیوں کی طرف. یہودیوں سے دوستی مت لگاؤ. کیوں؟ قد یئسوا من الآخرت, وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسا کہ کافر مایوس ہو گئے قبر والوں سے کہ یہ لوٹ کر کبھی واپس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں, اسی طرح وہ مایوس ہو گئے. کس سے؟ آخرت سے مایوس ہو گئے. کون؟ یہودی. یہودی کا مایوس ہو گیا آخرت سے. یہودیوں کا تو آخرت پر ایمان تھا, نام کے لیے ایمان تھا, حقیقت میں ایمان سے محروم تھے, اور ان کو یقین تھا کہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہم سزا سے بچ نہیں سکتے. آخرت سے مایوس ہو گئے تھے. ان ظالموں سے دوستی مت لگاؤ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, قوم غضب اللہ علیہم, یہودی بھی اس میں شامل ہیں اور باقی ساری دنیا کے مشرک بھی اور غیر ایمان والے سب شامل ہیں, ان کے ساتھ موالات نہ کرو. دیکھو تین درجے, پھر وہی آتے, موالات یعنی دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کچھ ثواب ملے گا. جس طرح کے مشرکین اور کفار مایوس ہو گئے اس بات سے کہ قبر والے واپس کبھی نہیں آئیں گے. ویسے اس آیت کا ایک وہ ٹیڑھا معنی بھی کیا لوگوں نے. کون سا؟ کہا قبر والوں سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام ہے کہ قبر والوں سے مانگتا رہے جا کر کے. مگر اس کی ہمیں تشریح کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اس کا تمام طبقے نے یہی ترجمہ کیا ہے.
فَعَاقَبْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ عَاقَبْتُمْ کا میں نے مطلب کیا تھا کہ پھر تمہاری باری آ جائے یا تم ان کو سزا دو. لفظی معنی عَاقَبْتُمْ, لفظی معنی کیا ہے؟ تمہاری باری آئے تم ان کو سزا دو. لیکن اس کا خلاصہ کیا کیا تھا کہ تم ان پر حملہ کرو. تمہاری باری آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تم کو ان پر غالب کر دے اور ان سے مال غنیمت ملے, اور جب مال غنیمت ملے تو پھر سب سے پہلے اپنے بھائی کا مہر اس میں سے ادا کرو. فَعَاقَبْتُمْ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے, کئی جگہ استعمال ہوئی ہے. فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی سزا دی تو تم ان کو سزا دو جیسے کہ تم کو سزا دی گئی ہے. لیکن یہاں چونکہ مدنی صورت ہے تو مراد یہ ہے کہ تمہاری بھاری آئے یعنی اللہ تم کو ان پر غلبہ نصیب فرمائے. بس. صدق اللہ مولانا العظیم.